چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، جس کو آپ انگلش میں سولائزیشن کہتے ہیں، جس کو ہم تہذیب کہتے ہیں، آج تک کسی نے بھی کربلا کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ کربلا ایک معاشرہ بنانے کے لیے پیدا ہوئی. کس معاشرے کے مقابلے میں؟ وہ معاشرہ جو یزید کو ایکسیپٹ کر رہا تھا، وہ معاشرہ جس نے حجاج کو ایکسیپٹ کیا، وہ معاشرہ جس نے ثقیفہ کو ایکسیپٹ کیا، اور جس معاشرے نے علی کو چھوڑ دیا، حسن کو چھوڑ دیا، حسین کو چھوڑ دیا. امام کی اس معاشرے سے جنگ تھی. ایک جنگ انفرادی ہے، ایک جنگ اجتماعی ہے. اب اس تہذیب، اس کلچر کے مقابلے میں امام ایک نئی تہذیب بنانا چاہتا، جس کو تہذیب الاسلام بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو اسلامک سولائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ایک ایسی تہذیب جہاں پر حکومت الہی قائم ہو. اور اس تہذیب میں جب کوئی بچہ پیدا ہو تو آٹومیٹیکلی وہ مسلمان پیدا ہو. مسلمان سے مراد آج کا مسلمان نہیں، یعنی وہ مسلمان. کیوں روایات ہیں جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا؟ ایک ایسی حکومت ہوگی جس میں چوری نہیں ہوگی. اس ایسی حکومت ہوگی، روایات کے جملے، جس میں ولد الزنا پیدا ہوگا ہی نہیں. ایک ایسی حکومت ہوگی جس کے بچے کبھی فاسق نہیں بنیں گے. ایک ایسی حکومت ہوگی جس میں گناہ نہیں ہوگا. اس ایسی حکومت ہوگی جس میں بیماری نہیں ہوگی، جسم کی بیماری. یعنی مولا ایک ایسے معاشرے کو ڈیولپ کریں گے کہ حضرت نوح نے کہا پروردگار عذاب نازل کر, اور ایسا عذاب نازل کر کہ میری قوم کا ایک بچہ بھی زندہ نہ رہے. کہ نوح اتنی سخت بد دعا کیوں دے رہے ہو؟ کہ خدا اب اس قوم سے کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا, اب اس قوم سے جو پیدا ہوگا فاسق پیدا ہوگا, جو پیدا ہوگا فاسق پیدا ہوگا. یعنی معاشرہ اتنا اثر ڈالتا ہے انسان کے وجود پر. بچہ اگر اسی معاشرے کی گود میں پلے گا, بڑا ہوگا, وہی بنے گا جو اسے معاشرہ خوراک دے گا. آپ جیسا پانی درخت کو دیں گے درخت ویسا بنے گا, آپ جیسی تربیت بچے کو دیں گے بچہ ویسا بنے گا. علی کے گھر میں بھی بچے پلے, نسل علی کی نہیں تھی لیکن بنے علی جیسے. کس کا اثر ہے؟ یہ تربیت کا اثر ہے. یہ تربیت یعنی امام ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے تھے. تو مولا نے 72 کو لیا اور کربلا میں ایک ایسے معاشرے کو ایجاد کیا. سامنے ایک لشکر ہے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں, عدد سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہاں پر بھی حسین بن علی کا لشکر ہے, 72 کا عدد ہے. جب حسین کے لشکر میں جاتے ہو تو سوچ الگ ہے, جب یزید کے لشکر میں جاتے ہو تو سوچ الگ ہے. اسی لیے علماء فرماتے جب تو لعنت بھیجتا ہے کہ اللہم اے خدا شمر پر لعنت کر, یزید پہ لعنت کر, یہ لعنت نہ اس کے گوشت پر ہے نہ اس کی ہڈیوں پر ہے, یہ لعنت اس کی سوچ پر ہے. جب سلام کہتے حسین کو یہ سلام حسین کی سوچ کو ہے. تو انسان انسان بنتا ہے اپنی سوچ کی وجہ سے, انسان انسان بنتا ہے اپنی تھنکنگ کی وجہ سے. ایک صحیح سالم انسان لیجئے لیکن پیدائشی پاگل ہو, کوئی ویلیو ہے اس کی؟ کوئی اہمیت ہے اس کی؟ سائڈ پہ بٹھا لیا جاتا ہے. ویلیو کس انسان کی ہے؟ جس کی سوچ بلند ہو, جس کی فکر بلند ہو. تو اہل بیت اسی برین کو سدھارنے آئے, اس وجود انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے آئے. کیونکہ اگر تو کامل نہیں ہوگا تو کامل معاشرہ بنا نہیں سکتا, اگر تو کامل نہیں ہوگا تو کامل حکومت بنا نہیں سکتا. اسی لیے مسلمانوں کی عقلیں کامل نہیں ہیں. یہ اس زمانے میں بھی تقلید کرتے تھے حکومتوں میں, کاپی کرتے تھے اپنی حکومتوں میں. آج کا مسلمان بھی کس کے پیچھے بھاگتا ہے, کس تہذیب کے پیچھے بھاگتا ہے؟ ہمارا لباس, ہماری لینگویج, ہمارا کلچر, ہمارے گھر کی بناوٹ, ہر چیز کس میں کاپی ہے؟ ہم مغرب کی کاپی کر رہے ہیں. مجبور ہیں, مجبور اس لیے ہیں کیونکہ مسلمان نے اپنی تہذیب بنائی نہیں, ہم نے اپنا کلچر بنایا ہی نہیں, اس کو ڈیولپ کیا ہی نہیں. ہم ہمیشہ ان کے زیر اثر رہے, حسین یہ چاہتے تھے. اور فرمایا کربلا تو ابتدا تھی اس تہذیب کی, اس تہذیب کو, اس معاشرے کو یہ انسان کامل بنائیں گے. وہاں پر 72 تھے. اور کیسا قدم اٹھایا امام حسین نے کہ کربلا میں جب مولا کی قمیص کو اتارا جاتا ہے, غارت کیا جاتا ہے, یہ حسین کی قمیص ہے. لیکن کربلا کے بعد ایک اور قمیص ہے جس کو رضا کی قمیص کہا جاتا ہے. وہ کرتا جو امام نے دیبل کو دیا, فرما دیبل نے امام کے جامع کو, لباس کو, لوگوں نے کہا دیبل ہمیں دو ہم تجھے اجر دیں گے. اس نے ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھا اور جتنے بھی ٹکڑے تھے اس کپڑے کے شیعوں کو بیچا, اور انہوں نے 20,000 درہم میں مولا کی قمیص خریدی. یہ ڈفرنس دیکھیے معاشرے کا. ایک قمیص کربلا میں اترتے جسے غارت کیا جاتا ہے, جس کی کوئی قیمت ظاہراً ادا نہیں کرتا, لیکن ایک قمیص امام رضا کی ہے. یعنی کربلا کے بعد امامت کی ویلیو بڑھ گئی. امامت تو اپنی جگہ, مولا کی قمیص کی ویلیو بڑھ گئی. لوگ لڑتے تھے کہ ہمیں ایک ٹکڑا دو, کہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں رضا من آل محمد, ہمیں رضا چاہیے. یعنی ہم اس سے راضی ہوں گے, اس حکمران سے راضی ہوں گے جو آل محمد سے ہوگا. ایک وہ وقت تھا جب مارنے گئے تھے, اب ایک وقت پیدا ہوا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا حکمران چاہیے جو آل محمد میں سے ہو. ایک وقت حسین بلا رہے ہیں, لشکر یزید سن نہیں رہا. یہاں تک کہ کتابیں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حسین آوازیں دے رہے تھے, انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر دیا کہ حسین ہم تمہاری آواز کو سننا نہیں چاہتے, حسین واپس چلا جا, ہم کچھ بھی نہیں سننا چاہتے. تو کیوں امر بالمعروف کرتا ہے, تو کیوں نہیں نہی منکر کرتا ہے, ہم سننا ہی نہیں چاہتے. لیکن ایک حسین کا بیٹا رضا ہے, جب مشہد پہنچتا ہے لاکھوں کا مجمع, حدیث سلسلۃ الذہب جو امام بیان کرتے ہیں, لاکھوں کا مجمع اس حدیث کو لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے کہ آل محمد کا حسین کا بیٹا جملہ قضا کرنے آ رہا ہے. ویلیو دیکھیے کس طرح بڑھتی جا رہی ہے. کربلا میں 72 شیعہ, اس زمانے کے شیعوں کو کاؤنٹ کرے 200 سے زیادہ نہیں ہوں گے. لیکن کربلا کے بعد جو اثرات ہوئے, امام نے ایک تہذیب کلچر بنایا, یہ عزاداری کلچر بنا کے نہیں,
یہ مجلس کلچر بنا کہ نہیں, یہ دو مہینہ مجلسیں کیوں ہوتے, یعنی کربلا کے بعد ایک نیا کلچر بنا, اربعی میں کلچر ہے کہ نہیں, کربلا کے بعد ایک نیا کلچر بنا. وہ آدمی جو پیسہ خرچ کرنا چاہتا نہیں لیکن جب مجلس میں آتا ہے تو نظر بھی کرتا ہے, نیاز بھی کرتا ہے, یہ خرچ کرنے کا کلچر سکھایا کہ نہیں؟ یہ رونے کا کلچر, یہ مجلس میں آنے کا کلچر, دو دو گھنٹے اپنا ٹائم نکال کے مجلس حسین میں بیٹھنا, یہ ایک نئی تہذیب, یہ ایک نیا کلچر امام حسین نے آپ کو دیا. اور اس کلچر کی برکت میں کیا ہوا, 200 شیعہ نہیں تھے جب حسین علی نے قیام کیا, 200 شیعہ نہیں تھے ایسے جو امام کی مدد کے لیے جاتے, لیکن آج اسی کربلا کی برکت میں پوری دنیا میں 300 شیعہ ہیں. اگر کربلا نہ ہوتی یہ شیعت نہ ہوتی, اگر کربلا نہ ہوتی آج یہ ہدایت نہ ہوتی. آج اہل سنت پریشان ہے اپنی نسلوں کے لیے, لیکن آپ کو حسین نے مجلس کے ذریعے سے بچایا ہوا ہے. 11 مہینے آپ کے بچے گمراہی میں گھومتے ہیں, لیکن 2 مہینے جب فرش عزا پہ آتے ہیں جن کو پتہ چلتا ہے جوانی گزارنی ہے تو اکبر کی کرام. اور ایسے ہی نہیں بنا, میرے چوتھے امام نے آغائے رہبر میں کتاب لکھی ہے غالباً مرد 22 سال, یعنی 200 سال کا انسان. اس 200 سال میں انہوں نے اہل بیت کی زندگی کو اکٹھا کیا ہے, یعنی پہلے امام سے لے کر آخری امام تک ٹوٹل جو کاؤنٹ کیا گیا وہ کتنے سال بنتے ہیں, 200 سال. اہل بیت نے بغیر حکومت کے, بغیر فوج کے, بغیر کسی ظاہری پاور کے, اہل بیت نے حضرت موسیٰ کی طرح چھڑی تو نہیں ماری, ہاں کوئی ایسے معجزے کر کے تو لوگوں کو شیعہ نہیں بنایا نا. اہل بیت نے اپنی عقل کے ذریعے سے, اپنے اخلاق کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے, یہ آج نتیجہ ہے کہ 300 ملین شیعہ ہیں. کبھی وہ تھے کہ امام کی مدد کے لیے نہیں آتے تھے, لیکن ایک وقت آ گیا کہ لوگ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک وہ وقت تھا کوئی جاتا نہیں تھا بلانے پر, لیکن آج وقت ہے, ظاہراً کوئی حسین کی آواز سن نہیں رہا لیکن 25 ملین شیعہ کربلا میں پہنچ جاتے ہیں. یہ وہ سوچ کا ارتقا ہے, یہ بلوغ فکریہ ہے. آج آپ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ کوئی ظاہری امام کی آواز سن نہیں رہے, اپنے ارادے سے آپ کربلا جا رہے ہیں, یہ وہ بلوغ فکریہ ہے. لیکن اس کو اور بڑھانا ہے, اس کو اور کامل کرنا ہے. فرمایا جب انسان کمپلیٹ ہو جائے گا اپنی فکری اعتبار سے, اور ظہور روایات کے جملے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور یوم عاشور اور جمعے کے دن ہوگا, یعنی وہ دن جب لوگوں کے جذبات عروج پر ہوں گے, جب لوگوں کے ایموشنز عروج پر ہوں گے, جب ایک حسین کو لوگ یاد کر رہے ہوں گے کہ ایک حسین ایسا تھا جس کو کربلا کے میدان میں ٹکو تنہا کر کے شہید کر دیا گیا, اور اس وقت اسی حسین کا بیٹا آواز دے گا. پر میں آخری زمانے میں دنیا امام مہدی کو امام حسین کی وجہ سے جانے گی. امام مہدی جو اپنا تعارف کروائیں گے وہ اپنا تعارف بھی حسین کے نام سے کروائیں گے کہ میں کس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں شہید کیا گیا, یعنی اپنا تعارف امام پہچانے جائیں گے حسین ابن علی کی وجہ سے. تو یہ سوچ تھی جو امام نے ڈیولپ کی تاکہ شیعہ بنے. تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. امام سجاد نے 20,000 کے قریب غلام خریدے اور ان غلاموں کو آزاد کیا. امام سجاد, یہ جب آپ سنتے ہیں نا چوتھے امام کے شاگرد 4,000 5,000 6,000, یعنی امام ڈیلی لیکچر دیتے تھے, شاگرد کتنے, کبھی 4,000 کبھی 5,000. علماء فرماتے اتنے شاگرد کیسے بڑھے, کہ یہ وہی تھے جن کو سجاد نے آزاد کر دیا تھا. جب غلام خریدا اسے آزاد کیا, یقیناً اس کے دل میں کیا ہوئی, محبت پیدا. یعنی امام تجھے درس دے رہے ہیں, اگر کسی کے دل میں علی کی محبت کو بڑھانا ہے اس پر احسان کر, جب تو احسان کرے گا وہ تمہارے اخلاق کا گرویدہ ہو جائے گا, جب تو احسان کرے گا وہ تمہارے قریب آ جائے گا. اس طرح اہل بیت نے اپنی محبت کا پیغام پھیلایا, اس طرح اہل بیت نے شیعت کو پھیلایا, اس طرح اہل بیت نے اپنے شاگردوں کو بڑھایا. یعنی اگر ہمیں بھی ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جسے مہدوی معاشرہ کہا جائے, جسے حکومت امام زمانہ کے بنانے کا معاشرہ کہا جائے, تو ہمیں بھی وہی کام کرنا پڑے گا جو اہل بیت علیہ السلام نے کیا. دیکھو حسین نے کربلا میں حر کو حر کیسے بنایا, حسین نے وہاب قلبی کو کیسے اپنے لشکر میں بلایا. وہ تمام تر چیزیں آپ کو اجاگر کرنی ہوگی, اور جب وہ چیزیں اجاگر ہو جائیں گی تب پورا معاشرہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ مہدوی معاشرہ ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہمارا گھر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں یہ حسینی گھر ہے. اس میں بھی ہم زیر اثر ہیں اس تہذیب کے جو ویسٹرن تہذیب ہے, مجبور ہیں. کیونکہ شیطان کا حربہ یہی ہے، وہ اٹریکشن پیدا کرتا ہے، اتنی اٹریکشن پیدا کرتا ہے کہ آپ کھینچتے ہوئے اس کی تہذیب کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ لباس میں اٹریکشن پیدا کرواتا ہے، اور خدا قرآن میں آواز کو دیتا ہے، میرے بندے میں نے دنیا کو تمہارے لیے زینت بنایا اور اس زینت میں تو کھینچتا ہوا چلا جاتا ہے، لہذا تم اپنی زینت کو خود کریٹ کر، دیکھ کہ میں نے مومنوں کے لیے زینت کیا بنائی. فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کی زینت تو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. ایک زینت وہ ہے جو شیطان بنا رہا ہے، ایک زینت وہ ہے جو رسول خدا آپ کے لیے بتا رہے ہیں. فرمایا دنیا والے زینت سمجھیں گے حسن کو، لیکن اگر تیری زینت ہے تو مصلی عبادت پر آ جا. مومن کی زینت عبادت ہے، مومن کی زینت نماز ہے، مومن کی زینت پروردگار عالم کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، تو یہ وہ زینت ہے جو آپ کے آقا بنا رہے ہیں. اب ایک جملہ سنیے کہ شیطان نے کس طرح معاشرے کو گمراہ کیا. میں نے کہا اس نے محدود چیزوں میں ورائٹی پیدا کی. کل آپ کو بتا چکا کہ مثلاً لباس میں اس نے ورائٹی پیدا کی کہ انسان اسی میں گم ہو جاتا ہے، میں کیا پہنوں کیا نہ پہنوں. اس نے چپلوں میں ورائٹی پیدا کی. آپ دکان پہ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، خواتین دکان پہ جاتی ہیں 6-6 گھنٹے اس میں نکل جاتے ہیں. اب موبائل کھولو اس میں بھی کثرت ہے، ایک ویب سائٹ نہیں ہے، لاکھوں ویب سائٹ ہیں. بالوں کی میں نے بات کی، اس میں ورائٹی پیدا کی. یہ ورائٹی پیدا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ تجھے اس میں اتنا گم کر دے، اتنا بزی کر دے تو اپنے رب کو ہی بھول جائے. کہیں تجھے وہ 5 منٹ بھی گیپ نہ ملے جس 5 منٹ کی وجہ سے ہور ہور بنا تھا. کہیں وہ تجھے آدھا گھنٹہ بھی نہ ملے. وہاب قلبی جب اپنی ماں کو کہتا ہے، ماں 6 دن ہوئے میری شادی کو، میں اپنی بیوی سے مل کے آؤں پھر حسین کے پاس جاتا ہوں. ماں نے کہا میرے لال مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ بیوی تمہارے ذہن کو بدل نہ دے. ماں کو یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا بدل نہ جائے. کہتا ماں ایسی بیوی نہیں ہے. جب اس کے خیمے میں جاتا ہے، بیوی کہتی ہے میں جانتا ہوں تو شہید ہونے جا رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے مجھے 2 وعدے دے. دیکھیے خاتون بھی کتنی نیک ہے، بلوغ فکری پہ پہنچی ہوئی ہے کہ کون سے وعدے کا، یہاں نہیں لوں گی حسین کے سامنے لوں گا. یہ خیمے میں لے کر آتا ہے امام حسین کے، کہتی ہے مولا یہ جائے گا شہید ہو جائے گا، مجھے اس سے وعدہ لے کر دیجئے. کہ کون سا وعدہ؟ کہ جب یہ شہید ہوگا شہادت کے بعد تب تک جنت میں نہیں آئے گا جب تک مجھے ساتھ نہ لے گا. کچھ روایتوں میں مولا نے خاموشی اختیار کی، کچھ روایت میں کہا ہم وعدہ دیتے ہیں. دوسرا وعدہ لے کر دی، مولا جب یہ شہید ہو جائے گا اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں. نہیں نہیں شادی ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ اور جو خود کو آپ پہ قربان کر رہا ہے اس سے وعدہ لیجئے اپنی زندگی میں اور زندگی کے بعد مجھے زینب کی کنیزی میں لے کر جاؤں گا. اس بیوی کی کنیزی کرتی رہوں. وہاں میں اسی وقت کہا میں نے تجھے زینب کی کنیزی میں دے دیا. لیکن عجیب روایات کے جملے ہیں. جب اس وہاب قلبی اتنا حسین تھا، فرمایا جب کوفے کی گلیوں سے چلتا تھا لوگ اس کے حسن کے دیوانے ہوتے تھے. اس نے اپنا حسن قربان کیا حسن حسین ابن علی پر، حسن پروردگار. یہ خدا قرآن میں کہتا ہے حبو الی، اے میرے بندے تیرے لیے سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ تیرا حسن، تیری شکل، تیرا مال، تیرا لباس، تیرا گھر، تیرا بھائی، تیرا باپ، تیرا عشیرہ، تیرا قبیلہ، کون تیرے لیے محبوب ہے؟ خدا تو یہ چیزیں. کربلا والوں نے یہ ثابت کیا، ہماری سوچ ہی آئے کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا ہے، کچھ بچانا نہیں ہے. فرما اس نے تقریباً 26 لوگوں کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد وہ اب زمین پہ گرا. فرما ظالموں نے نیزے کی انیوں سے اس کے بدن کو پارا پارا کرنا شروع کیا، لیکن بیوی نے برداشت نہ کیا. اتنے میں دوڑی دوڑی گئی اور اپنے شوہر کے بدن پہ گر گئی. کہا مر تو گیا ہے، اور کتنا مارو گے؟ پر میں ظالموں نے اتنا بھی احساس نہ کیا یہ عورت آئے، اس کے اوپر بھی اتنے نیزے مارے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بیوی بھی شہید ہو کر چلی گئی، اور وہ اپنے اپنا وعدہ بھی پورا کر دیا. تو یہ جذبہ ہمیں کہاں سے ملے؟ ایک عاشورہ وہ ہے جو آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے، ایک عاشورہ وہ ہے جو آپ کو کراچی میں نظر آتی ہے، جس کا پہلو صرف اور صرف ایموشنل ہے. مجلس میں آئے، گریہ کیا، ماتم کیا، عزاداری کی اور چلے گئے. صرف ہم نوحے بناتے ہیں ایموشنل پہلو ہے. نوحہ کیا ایموشنل پہلو ہے؟ عزاداری ایموشنل پہلو ہے، زنجیر زنی ایموشنل پہلو ہے، مرثیہ ایموشنل پہلو ہے، سلام ایموشنل پہلو ہے. یعنی یہ عزاداری کا وہ کونا ہے جس میں صرف ایموشنز کو اٹھایا جاتا ہے، جس میں پڑھنے والے کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ رولاؤں، جس میں آنے والے کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ روؤں. اس کے علاوہ یہ مجلس سے لے کر کیا جاتا ہے؟ فرمایا ایک سنتی عزاداری، ایک وہ آزاداری جو رسمی آزاداری ہم مناتے ہوئے آ رہے صدیوں سے، اس کا بھی فائدہ ہے، اس سے بھی نفع ہوتا ہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن ایک آزاداری کی نگاہ جو بلند ہے، جو آزاداری نہضت میں بدلے، جو آزاداری انقلاب میں بدلے، جب یہ آزاداری نہضت میں بدل جاتی ہے تب حزب اللہ لبنان وجود میں آتا ہے، جب یہ آزاداری نہضت میں بدل جاتی ہے تب ایران کا انقلاب بپا ہوتا ہے، جب یہ آزاداری نہضت میں بدل جاتی ہے، ارے شام کے لوگوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، چپلیں پھٹی ہوئی ہیں، جان کیری نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو ٹوکا کہ تم کہتے ہو میں وہاں حملہ کروں گا، وہاں حملہ کروں گا، فلاں کو مار دوں گا، فلاں کو یہ کر دوں گا، کہ $1 million کی تمہیں ٹینک دی ہے، پھٹے ہوئے جوتیوں سے ایک یمنی آتا ہے، وہ ٹینک اس سے سنبھالا نہیں جاتا، تو کر کیا سکتا ہے؟ اصل جنگ اس جذبے سے ہے کہ جتنا مارو یہ مرنے سے تھکتے نہیں ہیں، جتنا ظلم کرو یہ صدا بلند کرتے ہیں، حیات من الذلہ، ہمیں ذلت کی زندگی پسند نہیں، عزت کی موت پسند ہے، کیونکہ اس قوم میں شہادت کا جذبہ ہے، بچے بچے میں شہادت کا جذبہ ہے۔ میں نے کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا، لیکن کیونکہ مجلس بہت لمبی ہو جائے گی، آپ جوانوں کو چاہیے، جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی چاہیے، یونائٹڈ نیشن نے تقریباً 17 یا 72 مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، ایسے قوانین بنائے کہ جس کو 2015 میں ایجاد کیا گیا، اور انہوں نے قانون بنایا، یعنی دنیا کے چند ملک ہیں جو پوری دنیا پر اپنی سوچ کو حاوی کرنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن، اس کو کہتے ہیں تہذیب ویسٹ، شیطان کی تہذیب، شیطان خاموش نہیں بیٹھا، یہ جنگ ہے جو مولا کے حقیقی آزادار ان سے لڑ رہے ہیں۔ ایک آزادار صرف ماتم کر کے چلا جاتا ہے، لیکن آزادار کہتا ہے ماتم مجھے صرف اپنا نہیں کرنا، حسین نے جس یزید کا مقابلہ کیا تھا مجھے اس یزید کا مقابلہ آج بھی کرنا ہے، ایک ہے کہ یزید کا مقابلہ کرنا، ایک ہے حسین شناس بننا اور یزید شناس بننا۔ آج کے مومن سے پوچھا جائے تمہارے رب کا حسین کون ہے، جب خود فرماتے مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی، آج وقت کا حسین کون ہے، آج وقت کا یزید کون ہے؟ جس عزادار کو یہی نہیں پتا وہ پھر لالچ کس کے بھیج رہا ہے، عاشورا کے دن 100 مرتبہ لعنت بھیجو، 100 مرتبہ کس پہ بھیج رہے ہو؟ وہ یزید جو مٹی میں مل گیا، اس کا جسم تم کس یزید پہ، مثلی لا یبایع مثل یزید، یہ وہ کربلا کی نگاہ ہے، جو بلند نگاہ ہے، جو وسیع نگاہ ہے۔ انہوں نے 17 میرے خیال میں قوانین بنائے، جس کے نعرے تو بہت خوبصورت ہیں، جس طرح امیر شام نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا تھا، نعرہ تو بڑا خوبصورت تھا۔ اچھا نعرے کیا ہیں؟ ہمیں دنیا میں بہترین ایجوکیشن سسٹم بنانا ہے، ہمیں دنیا میں بہترین ہیلتھ دینی ہے، ہمیں دنیا میں وومن اینڈ مین میں ایکولیٹی کو پیدا کرنا ہے، ہم نے دنیا میں یہ فیمنزم کی سوچ ہے، ایکولیٹی یعنی فیمنزم کی سوچ، ہمیں دنیا میں جتنے اقلیتیں ہیں انہیں تحفظ دینا ہے، اس میں ہم جنس بھی آ جاتے ہیں۔ جب آپ اوپر کی ہیڈ لائن پڑھتے ہیں آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ انہوں نے بڑے اچھے قوانین بنائے، لیکن جو ملک اس قوانین پہ عمل نہیں کرے گا، یعنی 2015 میں قانون بنا، 2030 تک اس قوانین کو دنیا کے ہر ملک کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، یعنی اگر لاگو نہ کیا، یہ ایف اے ٹی ایف کا آپ جو نام سنتے ہیں، یعنی اکنامیکلی پابندیاں۔ اب آئیے امام زمانہ کی احادیث و روایات پر، کہ امام کے ظہور سے پہلے دجال کہے گا جو میری بات کو نہیں مانے گا میں اس کی روزی کو بند کروں گا، میں اس کے کھانے کو بند کروں گا، میں اس کے اوپر اکنامیکلی پابندیاں لگاؤں گا، جسے آج کی دنیا میں سینکشن کہا جاتا ہے، ایسے ایسے سینکشن لگائے گا کہ تمہاری حکومت اکنامک طور پر گر جائے، اگر اس کی نہ مانو تو گر جاؤ گے۔ اب ایران کا وزارت علوم کا وزیر، جس کو آغا رہبر نے بعد میں فارغ کر دیا، یہ لوگ بھی گئے اور انہوں نے اس چیز پہ سائن کی ایف ای ٹی ایف سے بچنے کے لیے، فرمائی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب ایجوکیشنل سسٹم بنانا ہے، بہترین ایجوکیشن کون سی ہے؟ کا بہترین ایجوکیشن یہ ہے کہ بچے کو اویئرنیس دی جائے، کس چیز کی اویئرنیس؟ جو بھگت رہے ہیں آپ کے شیعہ یورپ میں، بچوں کو سیکس ایجوکیشن دی جائے، 4 سال کے بچے کو بتایا جائے اس کے ذہن کو، یہ ہے بہترین ایجوکیشن۔ اور آپ کے اسی کراچی میں، اسی پاکستان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہونا شروع ہو گئیں، اس کے بعد فوراً یہ کروایا جاتا ہے تاکہ سوچ کو ڈیولپ کیا جائے، وہ کب یہ ذہنی غلامی کہتے ہیں اسی کو ہیں، ایک ایسا ماحول شیطان کریٹ کرتا ہے کہ آپ خود اس کو پسند کریں گے، آپ کہیں گے ہاں ہونا چاہیے، جاتیاں ہوئیں اس کے بعد ٹی وی پہ بڑے بڑے ایکٹرس کو لانچ کیا جاتا ہے، یہ معاشرے کے رول ماڈل ہیں، ایکٹرس ایکٹریسز، ان کو مبنا بنایا جاتا ہے، ان کو تمغے دیے جاتے ہیں، ان کو جوائز دیے جاتے ہیں تاکہ دنیا ان کو فالو کرے۔ اب افریقہ میں انجلینا جولی جاتی ہے، اس کو ہیومن رائٹس کا ہیڈ بنایا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ایکٹر ہے، یعنی بچیاں اس کو رول ماڈل بنائیں، انسانیت کی رول ماڈل وہ ہے۔ اچھا وہاں جا کر کرتی کیا ہے؟ افریقہ کے بچوں کو بتاتی ہے کیڑے کیسے کھانے ہیں۔ ہاں وہاں جا کے کاکروچ کھاتی ہے، وہاں جا کے کیڑے کھاتی ہے۔ یعنی دیکھو یہاں پہ غربت ہے، یہ مت سمجھنا کہ صرف تم غریب ہو، یہ مت سمجھنا صرف تم میں بھوک لگتی ہے، میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے غم میں شریک ہوں۔ بھائی تم کیڑے کھا کر تو ان کو بتا رہی ہو، کیا ہوتا تم ہالینڈ کی ترقی ان کو بتاتی، ایگریکلچر جو یوروپ میں اتنا مضبوط ہے وہ ایگریکلچر سسٹم اس کو بتاؤ کہ کس طرح ایک گنے کو 10 گنا کیا جائے، لیکن وہ ٹیکنالوجی کبھی نہیں سکھائیں گے، تمہیں بس کیڑے کھانا سکھائیں گے کہ کیڑے کس طرح کھائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی ظاہری ہمدردی جو سکھائی جاتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اس کے بعد فوراً ٹی وی پہ آ گئے۔ اچھا کیا کہا؟ کہ بچوں کو اویئرنیس دو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، کہیں بچہ تمہارے اس کا شکار نہ ہو جائے۔ اب اسی آڑ میں آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں ان چیزوں کو ان کیا جائے گا، جس میں بچہ مثلاً 6-7 سال تک اسلام کے تحت اجازت ہے، لیکن اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو ایجوکیشن سے بچاؤ، یہ نظام کفر ہے، کو ایجوکیشن نظام کفر ہے۔ ہماری یونیورسٹی میں کوئی ایجوکیشن، ہم بچ نہیں سکتے کیونکہ ہماری اپنی سویلائزیشن نہیں ہے، کیونکہ ہماری اپنی تہذیب نہیں ہے، ہم اس تہذیب کے زیر اثر ہیں۔ تبھی انسان فریاد کر کر کے کہتا ہے خدا اس امام زمانہ کا ظہور کر تاکہ ہمارے بچے بھی بچیں، ہماری نسلیں بھی بچیں۔ تبھی فرمایا آخری زمانے میں وہ حکومت امام ہوگی جس میں ہر نیک و صالح بچہ پیدا ہوگا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں انڈیویجولی اپنے گھروں کو ایسا بنانا ہے جس میں مومن آئے اسے احساس ہو میں کسی امام زمانہ کے ماننے والے کے گھر میں انٹر ہوا ہوں۔ ہمارے گھروں کے سٹائل ویسٹرن تہذیب کے سٹائل ہیں۔ میں سمپل سی مثال دیتا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ آپ تھوڑا سمجھیں۔ ایران میں ایک سبجیکٹ اٹھا جس کا لفظ تھا اسلامی معماری، یعنی اسلام کا حکم کیا ہے کہ گھروں کو کیسے بنایا جائے۔ جیسے امام بارگاہ کے بنانے کا کلچر ہے، گنبد ہوتا ہے، دو مینار ہوتی ہے، یہ اسلامی کلچر ہے۔ تمام تر مسلمان اپنی مسجدوں کو کیسے بناتے ہیں، اسلام میں تصور گھر کیسا ہے کہ مومن کا گھر کیسا ہونا چاہیے، تو انہوں نے بڑا سوچا اور روایات کو جمع کیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، اسلام کہتا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہے، ماں باپ جب اپنی نجی محفل میں بیٹھتے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں، اس بچے کو سننا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بچہ ماں باپ کی آواز کو نہ سنے۔ اتنا اسلام اس پہ حساس ہے، روایات اتنی سخت ہیں۔ فرمایا اگر کوئی بچہ ماں باپ کے خلوت کی آواز کو سن لے، یہ بڑا ہو کے زانی بنتا ہے، یہ بڑا ہو کے گناہ کبیرہ میں کیا ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے سائیکولوجیکل اس پہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے اس کو معیار بنایا کہ اب گھر کیسا ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے کہا اسلامی گھر ایسا ہونا چاہیے جس میں جو کمرہ ماں باپ کا ہے اس کی دیواریں موٹی ہونی چاہیے، یعنی وہ کمرہ ایسا ہونا چاہیے جس کی آواز جلدی سے باہر نہ جائے۔ لیکن ہم جتنے بھی کمرے بناتے ہیں سیم بناتے ہیں، لیکن اسلام کون سا تصور دے رہا ہے کہ ماں باپ کا کمرہ اسپیشل ہونا چاہیے، اس کی دیواریں اسپیشل ہونی چاہیے، اس کا دروازہ اسپیشل ہونا چاہیے کہ اس کی آواز باہر نہ جائے، کیونکہ اگر آواز باہر جائے گی اس بچے پر اثرات غلط پڑے گی۔ یعنی اسلام بچے کی تربیت میں کتنا حساس ہے کہ خمینی ایسے خمینی نہیں بنتے کہ جب پیدا ہوتے ہیں ان کی والدہ کا دودھ خشک ہو چکا، فرمایا بچے کو دودھ پلانا ہے۔ مختلف خواتین آئیں گے ہم دودھ پلائیں گے، بہت بڑے عالم کے بیٹے تھے اور مصطفیٰ کے، تو مختلف خواتین آتی تھی کہ تم بھی نہیں، تم بھی نہیں، تم بھی نہیں، ہر خاتون کا انٹرویو لیتی تھی۔ نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، کھاتی کیا ہو، جب ایک نیک خاتون ملی جو عبادات انجام دیتی تھی کہ تو میرے بیٹے کو دودھ پلانا، لیکن ایک شرط پہ پلانا۔ کہ کون سا شرط ہے؟ فرمایا جب بھی میرے بیٹے کو دودھ پلاؤ تو وضو کی حالت میں دودھ پلانا، کبھی بھی بغیر وضو کے نہ پلانا۔ یعنی وہ ماں جو وضو کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس وضو کے اثرات اس بچے پر ہوتے ہیں۔ اتنا حساس ہے مذہب اسلام، ایسے تہذیب اسلام کبھی بن نہیں سکتی جب تک انسان کی وہ سوچ نہ ہو، گھر کیسے بناؤں، سفر کیسے کروں، سفرے پر کیسے بیٹھوں، کھانا کس طریقے سے کھاؤں، اس بچے سے مجھے بات کیسے کرنی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، احترام کا مبنا اور بنیاد کیا ہے، جب ان چیزوں کا انسان خیال کرے گا پھر یہ انسان ایک ایسا معاشرہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر جب کوئی باہر سے آپ کے گھر میں آئے گا، آپ کے بچے کا ادب دیکھے گا، آپ کے بچے کا اخلاق دیکھے گا، پھر امام کی حدیث یاد آئے گی کہ یہ خود بخود کہنے پر مجبور ہو جائے گا، جب علی کے شیعہ کے بچے ایسے آئے تو حسین کے بچے کیسے ہوں گے۔ تہذیب کو انسان اپنے وجود میں بڑھا ہے۔ اب چند اشارے، کیونکہ بہت سارے مسائل اس سال کریٹ بھی ہوئے پاکستان میں، اور میں نے کل کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ جب انسان الفاظ کو نہ سمجھے، مولا فرماتے ہیں مومن کو انسان کامل ہونا چاہیے، اور انسان کامل کی نشانی یہ کہ انسان کامل عقل مند ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب میں کبھی بھی احمق آ نہیں سکتا، وہی آ سکتا ہے جو کیا ہو، عقل مند ہو۔ کسی نے کہا مولا عقل مند کی کچھ نشانیاں بتائیں، بہت ساری نشانیاں تقریباً 100 نشانیاں ہیں، ان میں سے جو افضل ترین نشانی امام فرماتے ہیں، پر میں عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ عقل مند صفت رشد کا حامل ہوتا ہے۔ رشد یعنی عقل مند ہوشیار ہوتا ہے۔ جناب مختار کا لقب تھا کیس، جن سے ایک قبیلہ نکلا، قبیلہ کیسانیہ، یعنی عقل مند ہوشیار ہوتا ہے، یہ کبھی بھی دشمن کا دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو لاہور میں ایک پریس کانفرنس ہوئی، کافی نوجوان ہمارے شیعہ بھٹک گئے ہیں، انہوں نے ابھی چینل بھی کھول دیا ہے، اور جس چینل سے اس فکر کو، جو فکر حسین ابن علی ہے، مغرب یورپ شیطان یہ چاہتا ہے کہ مجلس صرف ایموشنل ہو، لیکن حسین چاہتے ہیں تو ایموشن سے نکل کر وہ کام کر جو سیدہ زینب نے کیا۔ بی بی بیٹھ جاتی صرف ماتم کرتی رہتی، لیکن نہیں، بی بی ہے نا، خاتون ہے نا، پورے سفر میں صرف ماتم کرتی رہتی۔ بی بی کو خطبے دینے کی کیا ضرورت تھی، بی بی کو کلام کرنے کی کیا ضرورت تھی، شام کے زندان میں خواتین سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، ان کو بلا بلا کر حسین کا پیغام دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے بعد مدینے جاتی ہیں، مدینے میں حسین کا ماتم کرتی ہیں، حسین کا نام بلند کرتی ہیں، مدینے کی حکومت تنگ ہو کر بی بی زینب کو تبعید کرتی ہے، پھر بی بی مدینے سے نکلتی ہیں، مدینے کے بعد بی بی شام جاتی ہیں، پھر مصر جاتی ہیں، پھر کچھ روایات ہیں مصر سے بعد واپس پھر شام میں آتی ہیں۔ اسی طرح بی بی نے حسین کا نام ہر جگہ پھیلایا، یہ تبلیغ زینب تھی، ایک نگاہ بلند۔ اب انہوں نے مختلف شبہ ذہن میں اجاگر کیے، مثال کے طور پر وہی کام جو وہابیت نے کیا۔ وہابیت کی جو عمر ہے وہ مور دین 100 ایئرز نہیں ہے، ہیمفرے کی بک پڑھیے، وہابیت کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے، 100 ہوئے۔ وہابیت نے کیا کیا، اس نے لفظوں کے ساتھ کھیلا، مسلمانوں کو لفظوں میں اتنا الجھا کے رکھا کہ 1400 گزر گئے، مسلمان آج تک گمراہی میں رہا۔ سمپل سی ایک قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ہم کہتے ہیں کب ہوئی، جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، کہ من کنت مولا ہو فاز علی المولا۔ اب کوئی بھی اہل سنت اس کو انکار تو کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کا سلسلہ اتنا مضبوط ہے روایات کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا لفظ بدلو، لفظ کیسے بدلا، لفظ مولا کو بدل دیا، کہا ہے تو مولا، لیکن اس کی معنی اور ہے کہ جس جس کا میں دوست اس کے علی دوست۔ اب امام کیا فرماتے ہیں کہ انسان کامل کی نشانی یہ ہے، اس میں صفت رشد ہوتی ہے، وہ ہوشیار ہوتا ہے۔ اگر دشمن کو جواب دینا ہے عقل سے دو۔ آج تو کام کرنا بہت آسان ہے، جب سے محمد علی انجینئر نکلے ہیں اور جب سے طارق جمیل نے اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کی، تو آپ کے لیے کام کرنا بڑا آسان ہے، کہ وہ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ علی کو کیا کہو، مولا کہو۔ اچھا ان سے ایک سوال کریے، نبی نے کیا کہا، جس جس کا میں دوست اس کے علی دوست۔ اب میں لفظ پہ آ رہا ہوں، آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں، جس جس کا میں دوست اس کے علی دوست۔ اچھا آپ پوچھئے رسول خدا کون، نبی کا لقب کیا ہے، بہترین لقب جو خدا نے نبی کو دیا، فرمایا ہما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے تجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اچھا نبی کس طرح رحمت للعالمین تھے، فرمایا مصطفیٰ نے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی بھی کسی جنگ میں نبی نے، اکثر کہا جاتا ہے، تلوار نہیں اٹھائی، لوگ پتھر مارتے تھے پر نبی کچھ نہیں کہتے تھے، کس گلی سے گزرتے تھے خاتون کچرا پھینکتی تھی، لیکن مصطفیٰ نے کبھی بھی اس کو بد دعا نہیں دی۔ مسلمان میدان جنگ میں نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے، مصطفیٰ کے دان ٹوٹ گئے، لیکن نبی نے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کیونکہ رحمت العالمین تھا۔ کبھی غلطی سے نبی کی چھڑی کسی کے بدن پر پڑی، مصطفیٰ نے اپنی قمیض کو اوپر کیا کہ تو بھی مجھے چھڑی مار، اتنا رحمت للعالمین نبی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ اب وہ رحمت للعالمین نبی اعلان کرتا ہے کہ میں حجۃ الوداع یعنی میری زندگی کا آخری حج ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ اس زمانے کا سب سے بڑا کراؤڈ یہ تھا، فرماتے پوری دنیا کا سب سے بڑا کراؤڈ اس زمانے کا یہ تھا، بچے، عورتیں، بڑے بوڑھے سب نبی کے پیچھے گئے۔ نبی اس حج سے واپس آتے ہیں، ایک مقام ہے جس کا نام ہے غدیر، اس مقام پہ رک جاتے ہیں، کہا جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بڑھاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آنے دو اور ان کا انتظار کرو۔ اصحاب کہتے ہیں اتنی گرمی تھی ہم نے خود کو اونٹوں کے نیچے بٹھا لیا، زمین اتنی تپتی ہوئی اور گرم زمین تھی، ہم نے اپنے پاؤں کے نیچے اپنے اماموں اور اباؤں کا کپڑا دے دیا کہ ہمارا وجود چلنے لگے۔ اب تصور کرو وہ نبی جو رحمت للعالمین، جس نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دی، تمہاری عقل میں یہ بات کیسے بیٹھ جاتی ہے؟ وہ نبی صرف یہ کہنے کے لیے مسلمانوں کو تکلیف دے جس کا میں دوست۔ عقل سے سوچئے، اس کے علی دوست، کہ عقل میں یہ بات بیٹھتی ہے؟ نبی کہنا تھا مدینے میں جا کر کہتے، اس سے بڑے بڑے القاب علی بن ابی طالب کو دیے، ہارون کی منزلت عطا کی، سرمت علیوں میں سقلین کی منزلت عطا کی، اپنا داماد بنایا، شب ہجرت بستر پہ سلایا، یہ کہنے کے لیے جس کا میں دوست، یعنی عورتوں کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، بوڑھوں کو بلاؤ، اور ایسی گرمی میں بٹھایا، اور صرف بٹھایا نہیں کہا ممبر بناؤ۔ یا رسول اللہ صحرا میں ممبر کہاں سے بنا؟ تکلیف دے، یہ تکلیف ہے نا، میں گرمی میں آپ کو بٹھاؤں، تپتی ہوئی گرمی جون جولائی کی، اور کہوں بیٹھ جاؤ، مجھے اپنے بھائی کا اعلان کرنا ہے اور یہ کہنا ہے جس کا میں دوست، اس کے علی دوست، یا رسول اللہ اتنی گرمی اور اس گرمی میں آپ یہ بتانے کے لیے امت کو بٹھا رہے ہیں، عقل تمہاری کہاں ہے؟ جب یہ عقل بیدار ہوتی ہے تب انسان مسلمان سے مومن بنتا ہے، یہ عقل ہے جو منزل ایمان پہ لے آتی ہے، یہ عقل کو انہوں نے بٹھا دیا لفظوں کو چینج کر کے۔ اچھا صرف یہ نہیں کہا، نبی نے فرمایا دیکھو پانا لگاؤ، یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ کہ اس کے اوپر لکڑیاں رکھو، یا رسول اللہ صحرا میں لکڑیاں کہاں سے لائیں اتنی گرمی کا؟ نہیں نہیں میرا حکم ہے جاؤ پوری زمین سے تنکا تنکا بھی ملے جمع کر کے لاؤ، لکڑی لکڑی چھوٹی بھی ملے جمع کر کے لاؤ۔ فرمایا ہزاروں کا مجمع گیا، لکڑیاں جمع کرتا رہا، میں نے بہت سوچا، میں نے یا رسول اللہ آپ کا ہر عمل وحی کے مطابق ہوتا ہے، عقل کے مطابق ہوتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتا، آپ نے ممبر تو پالانوں سے بنا لیا لیکن اتنی گرمی میں مسلمانوں کو کیوں بھیجا؟ ایک ایک تنکا جمع کریں، ایک ایک لکڑی جمع کریں۔ سنے نبی کا جواب کیا آئے گا؟ آواز آئے گی تم نے بھی زندگی میں بڑے سفر کیے ہیں لیکن جس سفر میں تجھے تکلیف ہوتی ہے، جس سفر میں بیٹا مر جائے، جس سفر میں تو بیمار ہو جائے، جس سفر میں تمہارا پاؤں ٹوٹ جائے، جس سفر میں شدید بخار ہو جائے، تو زندگی کا ہر سفر بھول تو سکتا ہے پر تکلیف والا سفر بھول نہیں سکتا۔ دن تھا جب ہمیں جمع کیا تھا اور یہ کہا تھا جس کا میں دوست، اس کے علی دوست۔ اچھا صرف یہ جمع کیا، اس کے بعد لوگوں نے علی کو مبارکیں دیں، لیکن یہ خطبے کے صرف یہ جملے پڑھتے ہیں، اس کا اگلا جملہ نہیں پڑھتے۔ نبی نے فرمایا الست اولا بانفسکم، اب ترجمہ کرتے ہیں نا، الست اولا بانفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں کا مولا نہیں؟ کیا میں تمہارے بیوی بچوں کا مولا نہیں؟ کیا میں تمہارے مال کا مولا نہیں؟ مولا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نبی کو حق تھا تمہاری طرف سے تمہاری بیوی کو طلاق دے، نبی کو حق تھا تمہارے بیٹے کو تیرا بیٹا مانے یا اسے آپ کرے، نبی کو حق تھا تمہارا مال اٹھا لے کیونکہ وہ تمہارے مال کا مولا تھا۔ سوال کیا، کیا میں تمہارے مال کا مولا ہوں؟ کیا میں تمہارے بیویوں کا مولا ہوں؟ کیا میں تمہارے بچوں کا مولا ہوں؟ اب اس کا ترجمہ کرے، کیا میں تمہارے مال کا دوست ہوں؟ عقل کہاں ہے؟ ترجمہ پھر سارا ترجمہ کر نا، کیا میں تمہارے مال کا دوست ہوں؟ الیاذ باللہ، کیا میں تمہاری بیویوں کا دوست ہوں؟ اچھا ترجمہ تو یہی بنتا ہے نا، جس جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ اب جس جس کے نبی دوست, اب اس میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں, یعنی جس جس کا میں دوست, یعنی میں تمہاری بچی کا بھی دوست ہوں, تمہاری بیوی کا بھی دوست ہوں, میں تیرا بھی دوست ہوں, علی اس کا دوست ہے. مسلمان علی کو اور علی کے مقام کو گھٹانے پر آتے ہیں تو اپنے نبی کو بھی گھٹا دیتے ہیں. اسے بغض کہتے ہیں, اسے انعام کہتے ہیں, یعنی توحید رسالت کر دیتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ اگر علی کو بڑھایا تو فوراً نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا, تو علی بڑھ جائیں گے. تو فرما اس کے بعد نبی نے کہا اب علی کی بیعت بھی کرو. پھر پانی رکھا, مردوں نے کی عورتوں نے کی. ایک شبہ ٹی وی پہ اٹھا تھا اور ہمارے بیچارے مولانا پہ کئی ایف آئی آر بھی کٹ گئیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں, اصحاب سے افضل سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا انہوں نے تو توحید انبیاء کر دی. تو میں کہتا ہوں علی والے ہو نا, علی والا عقل مند ہوتا ہے. جواب ہمیشہ عقل سے دو, صفت رشد سے دو. زیادہ نہ کسی آیت میں جانے کی ضرورت ہے, نہ کسی آیت کو پرکھنے کی ضرورت ہے. اسی کو اٹھاؤ, من کنت مولا فہذا علی المولا, جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب کنتوں کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک مرتبہ مسلمان نبی کا احترام کرنے پر آئے تو نبی کی جوتیوں کو پگڑی پر لگا دیتا ہے. اچھی بات ہے, احترام کیا جائے. جب اس کو پتا چلا لاہور میں ایک بال ہے, لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے. ارے کس کا بال ہے؟ رسول خدا کا بال ہے. امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے گھر میں آئے, کیا دیکھا؟ مولا کے ہاتھ میں ایسا ہے. کہ اپنے رسول اللہ یہ کس کی ہے؟ کہ میرے دادا نانا کی ہے. فوراً نسا کو چپک گیا, چومنے لگا. امام نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا رسول کی ایسا ہے. کہا عجیب آدمی ہو, لکڑی کی ایسا کو چوم رہے ہو لیکن جس کا گوشت نبی کے گوشت سے بنا وہ تجھے نظر بھی آ رہا ہے, اسے تو نہیں چوم رہا. تو بال تو لاہور کا یاد ہے, نبی کی جوتی جو ترکی سے ملی, جس کا شیپ بھی وہاں سے ملا. اب عقل انسانی حیران ہے, 1400 سال پہلے والی جوتی بچی کیسے؟ اب خیر ہے مل گئی, تم نے جوتی کا نقشہ بنا. یہ احترام نبی ہے, احترام کرنا اچھی بات ہے, ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. لیکن احترام جوتی پر ہے. تمہارا احترام اس وقت کہاں گیا جب تم نے نبی کو اپنا دوست بنایا؟ مجھے نہیں پتا مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے, لیکن ہدایت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ, ہم نبی کو دوست نہیں مانتے, آقا مانتے ہیں. ہم خود کو ان کے پاؤں کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. کیا مجال گنہگار مسلمان کی کہ خود کو نبی کا دوست بنائے. اب سنو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم علی کو کس کس سے افضل مانتے ہیں. جو نبی کا عقیدہ وہ علی والوں کا عقیدہ. فرمایا من کنتو مولا, جس جس کا کنتو, اس پہ غور کیجیے گا, جس جس کا میں مولا تھا, ہوں نہیں. جس جس کا میں مولا تھا. پھر دوسری حدیث فرمایا کنتو نبیاً وآدم بین الماء وطین, میں اس وقت نبی تھا, یہاں پر بھی کنتو وہاں پر بھی کنتو, میں اس وقت سے نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. مجھے نہیں پتا تمہارا عقیدہ کیا ہے, لیکن مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کو آدم کا مولا مانتے ہیں, ہم مصطفیٰ کو نوح کا مولا مانتے ہیں, ہم مصطفیٰ کو ابراہیم کا مولا مانتے ہیں, ہم مصطفیٰ کو اسماعیل کا مولا مانتے ہیں, ہم مصطفیٰ کو یوسف کا مولا مانتے ہیں, ہم مصطفیٰ کو شیس نور کا مولا مانتے ہیں, ہم مصطفیٰ کو پہلے کا بھی مولا مانتے ہیں, دوسرے کا بھی مولا مانتے ہیں, تیسرے کا بھی مولا مانتے ہیں, جتنے اصحاب ہیں سب کے مصطفیٰ مولا ہے. تو بس جس جس کا مصطفیٰ مولا ہے اس کا مرتضیٰ مولا. تشیو ہے جس جس کے مصطفیٰ مولا ہیں اس کے مرتضیٰ مولا ہیں. اچھا شیعہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو علی کی ولایت کو مانے. کل میں نے کہا تھا جب لفظ امام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں تصور کس کا آتا ہے؟ مولا علی کا نا. تصور امام جماعت کا نہیں آتا, تصور امام جمعہ کا نہیں آتا. کس کا تصور آتا ہے؟ امام کعبہ کا تصور نہیں آتا. امام تو وہ بھی ہے نا, کیونکہ اس ممبر سے جس طرح شیطان مفاہیم کو محدود کرتا ہے, پڑھنے والوں نے عربی کے لفظوں کو مفاہیم کو محدود کر دیا. یعنی بھائی فلاں علی کی ولایت کو نہیں مانتا، تو کیا مطلب؟ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا یا نہیں مانتا ہے جو بات کرے، فلاں نے کسی اور کو علی کے مقابلے میں امام بنا دیا، کیونکہ عربی لفظوں کا پتہ نہیں ہے اس بیچارے کو، اس عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو وہابیت نے گمراہ کیا لفظ مولا سے، اس طرح آج شیعوں کو یہ ٹولہ ہے جس کا بیس پنجاب ہے، لیکن اس کے چند افراد آ بھی رہے ہیں کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ مجالس پڑھ بھی رہے ہیں، لفظوں سے آپ کو کھلاتے ہیں، لفظوں میں آپ کو الجھاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا 1998 میں جب ہم ایران گئے، اسی طرح ہمارے رشتہ داروں میں بھی گمراہ آدمی تھا، تو اس کو بڑی چڑ تھی ایرانیوں سے، ہم جب بھی آتے تو ایرانیوں کی بحث چھڑ جاتی، اس نے کہا ایرانی بڑے الفاظ اس نے گندے استعمال کیے، میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھو یہ رسول کا احترام نہیں کرتے، میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ گئے نہیں ان کی مجلسوں میں نماز جمعوں میں، میں نے کہا ہم تو جاتے ہیں، کیا ہوا؟ کہا دیکھیے جب رسول کا نام آتا ہے یہ ایک صلوات بھیجتے ہیں، جب خمینی کا نام آتا ہے یہ تین صلواتیں بھیجتے ہیں، یہ خمینی کو بڑھا رہے ہیں رسول سے بڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا نے سچ کہا تھا، عقل مند کی نشانی ہوتی ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بندے خدا جو صلوات وہ تین مرتبہ بھیجتے ہیں وہ خمینی کے آبا و اجداد پہ بھیجتے ہیں یا محمد مصطفیٰ پہ بھیجتے ہیں؟ عقل کہاں ہے تمہاری؟ میں نے کہا وہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے نا، صلوات کس پر آئے؟ محمد پر اور آل پر ہے، خمینی پہ تو نہیں بھیج رہے۔ میں نے کہا یہ تو کمال خمینی ہے کہ تیرے نام سے کسی کو محمد یاد نہیں آتا، اس کے نام سے لوگوں کو محمد یاد آتا، یہ تو اس کا کمال ہے۔ تمہارا نام آتا ہے کوئی صلوات ہی نہیں بھیجتا، لوگوں کو منحوس باتیں یاد آتی ہیں۔ لیکن اس لیے امام نے فرمایا جب کوئی تمہیں دیکھے تو اس کو علی یاد آئے، یہ حدیث کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا، اسے گندی باتیں یاد نہ آئیں، اسے محمد اور آل محمد یاد نہ آئیں۔ یہ تعبیر ہے سلمان و منا حلل بائت کہ مولا یہ سید ہے بنو، کیوں کہا حلل بائت؟ فرمایا جب جب تو سلمان کو دیکھے گا تب تب تجھے علی یاد آئے، لفظوں میں الجھا دی۔ اچھا دوسرا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن لوگوں کو عقل ہو نا، سوچو قرآن کی آیت لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر، اللہ کہتا ہے جہنم میں آنے والے کہیں گے اے کاش ہم نے سنا ہوتا اور سوچا ہوتا تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ تو آدمی جہنمی بنتا ہے، ایک تو سنتا نہیں ہے، مولوی کو سننا نہیں ہے، انہوں نے کہا حسین کو نہیں سننا، سنو گے نہیں تو سمجھو گے کیسے؟ امام علی فرماتے ہیں جو بھی بولنے والا اسے سن، یہودی بھی ہے نا اس کو سن، لیکن سننے کے بعد سوچ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کا کلام صحیح ہے یا غلط ہے، اس پہ سوچ، سوچ کی دعوت۔ یہ شیعت کیسے بڑی؟ وہ یزیدیوں نے کہا تھا کان کو بند کر لو کہیں تو حسین کی آواز تمہارے دلوں پہ اثر نہ ہو جائے، تو لہٰذا اپنے بچوں کو جب ایسی محفلوں میں نہیں لائیں گے، لیکن اللہ کا شکر آج سوشل میڈیا ہے، شیطان کتنا بھی ان کو دور کرنا چاہے کہیں نہ کہیں کوئی علی والا تو مل ہی جائے گا، کسی نہ کسی کا کلپ تو یہ سن ہی لیں گے جس سے عقل پیدا۔ اچھا دوسرا شبہ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا کہ ایرانیوں نے 13واں امام بنا دیا، کیا کیا؟ یہ بتا رہا ہوں اسی سال علل اعلان انہوں نے کہا ہے، پرانی باتیں، 13واں امام، کیونکہ عوام نے امام صرف علی کو سمجھا ہے نا، ایک امام کے لغوی معنی ہے، ایک امام کے اصطلاحی معنی ہے، امام ابو حنیفہ بھی آپ کہتے ہو، امام جمعہ بھی کہتے ہو، امام کعبہ بھی کہتے ہو، امام کا مطلب کیا ہے؟ لیڈر۔ اب اس کی عقل اتنی، انگلش میں کہو تو یہ ناراض نہیں ہوتا، یعنی کہو خمینی لیڈر تھا، یعنی کوئی مسئلہ نہیں لیڈر تھا، عربک میں کہو تو اسے غصہ آتا ہے، کیونکہ یہ ایک تو اس نے بچے کو صرف انگلش پڑھائی، اگر اسلامی تہذیب سکھاتا تو بچہ عربی سمجھتا، اس نے اور کچھ نہیں۔ جس طرح سنیوں نے کہا، اکثر نے نہیں بھائی وہابی ٹولے نے، کہ صحابی کو برا نہیں کہنا، اب خدا خود کہہ رہا ہے اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت کے صحابی جہنم کے صحابی، لفظ نہیں سمجھا نا، یعنی لفظ پرست نہ بنو، معنی کو سمجھو، معانی کے پیچھے لگو، لفظ کے پیچھے نہ لگا کرو، اور شیطان لفظوں میں گھراتا ہے، یعنی آپ کو لفظ کی عبادت کراتا ہے۔ یہ قومی اور لسانیت کب بڑھتی ہے؟ لفظ سندھی، لفظ مہاجر، پنجابیوں نے ملک کو لوٹ لیا. لفظوں کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں نا, وہ لفظ پیدا کر کے آپ کے دل میں دشمنی پیدا کرتے ہیں. ابھی تو 13واں امام بھائی, امام اگر ہم انگلش میں کہیں, آغا خامنے کی ویب سائٹ ہے وہ لیڈر ہے نا, leader.ir. اب لیڈر انگلش میں, فارسی میں رہبر, عربک میں امام کا نہیں, امام نہیں کہنا بھائی. ایک امام وہ ہوتا ہے جسے خدا بناتا ہے, ایک امام وہ ہوتا ہے جسے لوگ بناتے ہیں. خمینی لوگوں کا بنایا ہوا امام تھا, علی خدا کا بنایا ہوا امام تھا. لفظ سمجھو, اس کا مطلب ہے لیڈر. جو آدمی ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے اسے رہبر کہا جاتا ہے. گاندھی کو بھی لیڈر کہا جاتا ہے نا, اپنی قوم کا لیڈر تھا, رہبر تھا. اچھا تم اردو میں کہتے ہو قائد اعظم, محمد علی جناح, اس کو عربک بناؤ تو بنے گا امام اعظم, اس پہ اعتراض نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب تمہیں حق ہے اپنے لیڈر کو امام کہنے کا, تو اس قوم کو بھی حق ہے اپنی قوم کے لیڈر کو امام کہنے کا. لفظ میں الجھا دیا. اچھا دوسرا سوال ہے کا, اس پہ ذرا غور کیجیے گا, یہ بہت اہم ہے. کہ ایرانیوں نے ولایت علی کے مقابلے میں ولایت فقی کو لا لیا, پھر بھی مفہوم لفظ میں الجھا دیا. اچھا تمہیں ولایت کا ترجمہ پتا, اس کو صرف یہ پتا ہے ولایت یعنی علی ولی اللہ, ولایت یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا. یعنی اگر اس نے کوئی اور ولایت کا نام لیا, گویا اس نے یہ تصور یہ کہ نبی نے گویا خامنئی کا ہاتھ بلند کر دیا, علی کا ہاتھ بلند نہیں کیا تھا. اس نے کہا نہیں نہیں قدیر خمینی علی نہیں تھا, کون تھے؟ خمینی تھے, خامنئی صاحب تھے. بھائی لفظ ولایت کو سمجھو. مولا کے پاس ایک مومن جاتا ہے, کہتا مولا آپ کا شیعہ کون ہے؟ امام نے کہا جو میری ولایت کو مانے. خوشی سے کہا مولا پھر میں تو آپ کا شیعہ ہوں. کہ تو میرا شیعہ نہیں. کہ مولا میں روز کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی اللہ. کہ تو کہتا ہے مانتا نہیں ہے. کہنے میں اور ماننے میں فرق ہے. کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا تو نے ولایت کا ترجمہ نہیں پڑھا. کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا ولایت کا ترجمہ ہے حکومت, گورننس. علی کی ولایت کو جو مانے, یعنی جو حکومت امام کا قائل ہو, حکومت علی کا قائل ہو. کہا مولا میں آپ کی حکومت کا قائل ہوں, میں آپ کو خلافت میں دیکھنے کا. یہ حکومت نہیں, ہم اس حکومت کے بھوکے نہیں ہیں. یہ ہمیں ملے نہ ملے ہم پھر بھی حاکم ہیں. یہ ہے الست اولا بانفسکم, میں حاکم ہوں, میں چاہوں جسے طلاق دوں. یہ حق نبی نے مجھے دیا ہے, میں حاکم ہوں تمہارے اوپر. امام نے کہا یہ حکومت ہونا کیسی حکومت؟ فرمایا تو یہ اگر تو علی کی ولایت کا ماننے والا ہے, یہ دیکھ کہ تیرے دل پر علی کی حکومت ہے یا شیطان کی حکومت ہے. یہ ہے لفظ ولایت کا ایک نظریہ. ولایت کا جو بھی لفظ میں آپ بول جائیں, آپ لفظ کا ترجمہ پڑھیے. ولایت کا ترجمہ ہے گورننس. یعنی اگر آپ کہیں کہ اس وقت پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے, اس کو عربک میں کیسے کہو گے؟ مر جائے گا, نہیں کہے گا. یعنی اس وقت پاکستان میں عمران خان کی ولایت ہے. میں نے کہا عجیب مسلمان, تم نے مرغی کو بھی ولایتی بنایا, اس پر جھگڑا نہیں ہے. بچہ کہاں پڑھنے گیا؟ ولایت میں. ولایت میں بچہ پڑھنے گیا ہے. ایالات متحدہ بھی کہا جاتا ہے. یہ عربی لفظ ہے, مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. ایک پھر وہی, ایک حکومت بندوں کی, ایک حکومت اللہ کی دی ہوئی. جو اللہ کی دی ہوئی حکومت ہے اسے ولایت اللہ کہتے ہیں. اللہ کی دی حکومت, ایک بندوں کی حکومت. اچھا اب آپ سے ایک سوال ہے عقل مندوں سے. اچھا تو یہ بتا تجھے کون سی حکومت پسند ہے؟ کون سی حکومت پسند ہے؟ شرابی کی حکومت پسند ہے؟ زانی کی حکومت پسند ہے؟ بے نمازی کی حکومت پسند ہے؟ کہ نہیں مولانا, پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 6 کے مطابق حکمران کو ہونا چاہیے, جس کے بیس کے مطابق نواز شریف کو سزا ہو گئی. سارے مزے جیل میں کاٹ رہا ہے. کیوں؟ آرٹیکل 6 کیا ہے؟ حکمران کو عادل ہونا چاہیے. عدالت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی شریعت کا پابند ہو, حرار و حرام کا, جو شریعت کی ڈیفینیشن ہے عدالت کی, حلال و حرام کا پابند ہو, کسی نے اس کو گناہ ہے صغیرہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو. ہمارے پاس تو بالکل الٹا ہے, بالکل الٹا ہے. عدالت کا مطلب یہ, میں نے کہا اس کا مطلب اس زمانے کے قانون بنانے والوں کے پاس اتنی عقل تھی, کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے. تجھے کون سا حکمران پسند ہے؟ ہر آدمی کہے گا عادل ہو, ظالم نہ ہو, خدا ترس ہو. اچھا اس سے بہتر کتنا نیک ہو؟ قبلہ کتنا اچھا ہو اگر علی والا ہو. اور کتنا اچھا ہو اگر پانچ وقت کا نمازی ہو، اچھا اور کتنا قبلہ نور اللہ نور ہو جائے گا اگر قرآن بھی پڑھنا آتا ہو، نہج البلاغہ بھی آتی ہو، تفسیر بھی آتی ہو، تہذیب بھی آتی ہو، حسین کو بھی جانتا ہو، امام زمانہ کو بھی جانتا ہو۔ میں نے کہا ایسے ہی حکمران کو فقیہ کہتے ہیں، ولایت فقیہ، یعنی کس کی حکومت؟ فقیہ کی حکومت، شاہ کی حکومت نہیں، شرابی کی حکومت نہیں، بے نمازی کی حکومت نہیں، کس کی حکومت؟ فقیہ کی حکومت۔ اب معصوم کی روایت ہے، فرمایا جو حاکم عادل کی حکومت میں زندگی بسر کرتا ہے اس کی زندگی بسر کرنا عبادت میں شمار ہے۔ معصوم کی روایت ہے۔ اب عقل دیتا مجھے ایسا حکمران چاہیے، لیکن لفظوں کو کیا کیا؟ لڑا دیا۔ اب آئیے میں آیت کو پڑھتا ہوں، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتک۔ دلیل دے رہا ہوں قرآن سے، قرآن کی ایک آیت ناسخ، ایک آیت منسوخ ہوتی ہے۔ ناسخ آیت یعنی جب تک آیت ہے اس کا حکم باقی ہے اور اس پہ عمل کرنا واجب ہے۔ فرمایا میرے حبیب علی کی ولایت کا اعلان کر، اگر تم نے اعلان نہ کیا گویا تم نے غدیر میں کچھ نہ کیا، اگر تم نے اعلان نہ کیا گویا جنگ بدر ضائع، جنگ احد ضائع، خیبر و خندق ضائع، جتنے پتھر کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، ساری تکلیفیں ضائع ہو گئیں۔ پروردگارہ کیوں ضائع ہو گئیں؟ فرمایا کیونکہ تو دین لانے والا ہے، علی دین کو بچانے والے ہیں۔ صرف دین لانا کافی نہیں ہے، دین کو بچانا کافی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے حافظ و الصلاۃ، صرف نماز پڑھو نہیں، نماز کو بچاؤ۔ صرف مجلس میں آ کر مجلس کو سن کر باہر نہ جایا کرو، اس مجلس کو بچایا کرو۔ اگر بچاؤ گے تو جنت میں کام آئے گی۔ پھر قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نمازوں کو حب کیا جائے گا، جن کے روزوں کو حب کیا جائے گا، جن کے اعمال کو حب کیا جائے گا، یعنی ضائع کیا جائے گا۔ فرمایا نماز پڑھو اور ایسے بچاؤ کہ قیامت کا دن بچی رہے۔ مجلس سنو، مجلس کو بچاتے رہو۔ فرمایا حبیب تو دین کو لانے والا ہے، اس کو بچانے والا سقیفہ نہیں ہے، اس کو بچانے والے علی ابن ابی طالب ہیں، جو باب مدینۃ العلم ہے، جو دین کو بچائے گا، جو دین کی شناسائی رکھتا ہے، جو علم رکھتا ہے، جس کے پاس وہ اخلاق و تہذیب ہے کہ دین کو بچانے کا یقین علی ابن ابی طالب کو۔ اب آیت باقی ہے، نبی چلے گئے، شب 19 کی رات سے پہلے آیت علی کے سر پہ کھڑی ہے، اے علی بلغ ما انزل الیک من ربک، تو جانے والا ہے، تیرے بعد دین کو کون بچائے گا؟ امام نے گواہی دی کہ میرے بعد حسن دین کو بچائے گا۔ حسن ابن علی جانے والے ہیں، آیت کا حکم باقی ہے، اے حسن بتا تیرے بعد دین کو کون بچائے گا؟ امام نے اعلان کیا میرے بعد حسین ابن علی بچائیں گے۔ آیت کا حکم باقی ہے، حسین تو کربلا میں شہید ہو جائے گا، تیرے بعد دین کو بچانے والا کون ہوگا؟ بہن زینب کو کہتے ہیں آ مجھے سجاد کے خیمے میں جانا ہے، کہ حسین تو اکیلا جا، میں یہ باتیں سننے کی طاقت نہیں ہے۔ کہ نہیں آ، میں ہم اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ خیمے میں لے جاتے ہیں، فرمایا سجاد میرے لال اٹھ جا اور سن، میں اپنے بعد تجھے امام بنا کے جا رہا ہوں۔ فرمایا بہن زینب تو عمر میں سجاد سے بڑی ہے، لیکن یہ تیرا امام ہے، اگر کہے خیموں میں رک جا تو خیموں میں رک جانا، چاہے جل جاؤ، اگر کہے خیموں سے باہر چلی جائے، یہ تیرا امام ہے، چاہے بے چادر اور مکنہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے حکم اور اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے۔ امام سجاد بھی دنیا سے جا رہے ہیں، کہ بلغ اعلان کر کہ تیرے بعد دین کو بچانے والا کون ہوگا۔ امام نے پانچویں امام کا اعلان کیا، پانچویں امام نے چھٹے امام کا اعلان کیا، چھٹے امام نے ساتویں امام کا اعلان کیا، ساتویں امام نے آٹھویں امام کا اعلان کیا، آٹھویں امام نے نوے امام کا اعلان کیا، نوے امام نے دسویں امام کا اعلان کیا، دسویں امام نے گیارہویں امام کا اعلان کیا۔ گیارہویں امام بھی اپنے شیعوں کو بتا رہے ہیں، شیعہ اپنے وجوہات و خمس کو لے کر آتے تھے، امام بتاتے تھے کس شیعہ نے کتنے پیسے بھیجے، کس مومنہ نے کتنے درہم بھیجے۔ ایک دن امام نے کہا بیٹھ جاؤ، آج میں نہیں بتاؤں گا، میرے پانچ سال کا بچہ بتائے گا کہ کون کتنے پیسے بھیج چکا، کس مومنہ نے کتنے درہم بھیجے۔ لہٰذا آج کے بعد میرا وسیع و جانشین کون ہے؟ یہ تمہارا امام مہدی ہے۔ اب سوال یہ ہے، امام زمانہ آپ غیبت صغریٰ میں جا رہے ہیں، آیت کا حکم باقی ہے، اے مہدی تو اس قوم کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ حکم وہی باقی ہے۔ امام فرماتے ہیں میں غیبت صغرا میں جا رہا ہوں، میرے چار نائب ہیں، جو یہ کہیں ان کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے، واجب الطاعہ ہے، جو یہ کہیں ان کے فتوے تمہارے اوپر واجب ہیں۔ امام زمانہ چار نائبوں کی ہم نے اطاعت کر لی، اب آپ غیبت کبرا میں جا رہے ہیں، اب آپ کے بعد یہ قوم کس سے رجوع کرے؟ تو امام کی توقی میں آتا ہے، میری غیبت کبرا میں جانے کے بعد تم اس کی اطاعت کرنا جو وقت کا
سب سے بڑا عادل ہو، جو مکہ سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے بڑا متقی ہو، ہمارے اخبار اور احادیث کا علم رکھتا ہو، جسے ہم آج کے زمانے میں فقی کہتے ہیں۔
آیت کا حکم باقی ہے، کیونکہ قوم کو بغیر وارث کے چھوڑ کے نہیں جانا۔ اگر یہ وارثوں کے ہوتے ہوئے اس کا یہ حال ہے، تصور کرو اگر یہ وارث نہ ہوتے عراق بچتا۔ ایک فتویٰ سیستانی صاحب دیتے ہیں، دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اور آج آپ کو بتاؤں کہ فقیہ کی طاقت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ 100 سال پہلے ایک مذہب وجود میں آیا جس کا نام وہابیت بنا، جس کو ایک فیملی نے پرچار چڑھایا اور جس کا نام تھا آل سعود، جس کو بنانے والی برٹش کی گورنمنٹ اور اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسیز تھی۔ اسلام پیغام امن دیتا ہے، پیس دیتا ہے، لیکن انہوں نے ایک نظریہ بنایا کہ جو ہمارے عقیدے کو نہ مانے وہ کافر ہے، وہ نجس ہے، وہ واجب القتل ہے۔ پہلا قدم جو انہوں نے اٹھایا، انہوں نے جنت البقیع کو گرایا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد نبی کے روزے کو گرانا چاہتے تھے، لیکن مصر کے مسلمانوں نے غیرت دکھائی اور عالم اسلام کے اگر یہ کرو گے تو جنگ چھڑ جائے گی، تو اپنے وجود کو بچانے کے لیے نبی کے روزے کو گرا نہ پائے۔ لیکن سوال یہ ہے، جب جنت البقیع گرا، کیا اس وقت مراجع نہیں تھے؟ کیا اس وقت مجتہدین نہیں تھے؟ تھے، لیکن جنت البقیع کو بچا کیوں نہ سکے؟ پھر کربلا کی طرف روانہ ہوئے، امام حسین کے روزے کو گرایا، غازی عباس کے روزے کو گرایا، اصحاب رسول کی قبور، اولاد اہل بیت کی قبور کو گرایا۔ کیا اس زمانے میں عراق میں، نجف میں، سامرہ میں، بصرہ میں مجتہد نہیں تھے؟ تھے، بچا کیوں نہیں پائے؟ یہ تاریخ ہے اس زمانے کی آل سعود کی۔ آج کے آل سعود نے داعش کو بنایا، جو اس زمانے کے لشکر سے کئی زیادہ طاقتور ہے یا تھی، جس کو سپورٹ امریکہ کی، جس کو سپورٹ اردن کی، جس کو سپورٹ تمام تر خلیجی ممالک کی، جن کو ٹریننگ دی، جن کو نانو ٹیکنالوجی کا اسلحہ دیا گیا، ایسے میزائل دیے گئے جو انسان کی باڈی کی ہیٹ کو ریڈ کرتے تھے، یعنی انسان کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے مہنگے ترین جہاز، مہنگا ترین سسٹم ان کو دیا گیا، لیکن سوال یہ ہے، اس زمانے کے مجتہد بچا نہ سکے۔ آج کے زمانے کا داعش کیا وجہ ہے؟ تمام تر زور لگا چکا لیکن زینب کے روزے کو گرا نہ سکا۔ جواب دو، کیا وجہ ہے؟ آج کون سا ایسا پہاڑ ہوگا یہ کچھ نہ کر سکے؟ 27 کلومیٹر سامرہ کی دوری پر تھے، تمام تر فوجی بھاگ کے چلے گئے، لیکن کیا ہوا کہ چند مہینوں میں ان کا صفایا عراق سے کر دیا گیا۔ کون سی وہ طاقت تھی جس نے آج داعش کو روکا؟ ایک فرق تھا، اس زمانے میں مجتہد تھے پر ولایت فقیہ کی حکومت نہیں تھی۔ یہ حکومت فقیہ ہے جس کی وجہ سے تمہاری مزاریں بچی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے دشمن سے لڑ رہے ہو۔ کیونکہ جب حکومت ہوتی ہے تو فوج ہوتی ہے، جب حکومت ہوتی ہے تو انٹیلیجنس ہوتی ہے، جب حکومت ہوتی ہے تو اکنامیکل پاور ہوتا ہے۔ تو وہ کام جو انڈیویجولی نہیں کر سکتا وہ حکومت میں آسانی سے کر سکتا ہے۔ مغرب نے اپنی تہذیب کو حکومتوں کے ذریعے سے بڑھایا، تو جب تمہارے پاس حکومت امام زمانہ کا تصور تھا، یعنی امام فرماتے اگر تو اسلام کو پھیلا سکتا ہے تو اسلامی حکومت کے ذریعے سے پھیلا سکتا ہے۔ کب تصور تم نے کیا تھا؟ آیت اللہ زکزاکی 20 ملین شیعہ بنا چکے، ایک مرد مجاہد جس نے آزاداری کو صرف ایموشنل رنگ نہ دیا، جس نے آزاداری کو نہضت سمجھا، چپا چپا اور گاؤں گاؤں گیا۔ ہم نے پوچھا وہاں کے شیعوں سے کہ آپ نے مذہب مکتب شیعت کو بڑھایا کیسے؟ کہ ہم جاتے تھے آغا کے پاس، آغا رزاقی کے پاس، اور کہتے تھے قبلہ ہم بہت غریب ہیں، مربعین پہ جانے سے پاکستانی تو بس پہ چڑھ کے 40-50 ہزار میں عراق پہنچ جاتا ہے۔ وہ افریقہ کے شیعہ جناب جون کے ماننے والے، یعنی حسین کو پتا تھا ایک جون ہونا چاہیے کیونکہ وہاں سے ایک زرزاکی نکلے گا۔ کتنی بلند نگاہ امام حسین اپنے والی کی، کتنی گہری نگاہ آپ کے آقا۔ اور ہم نے کربلا کو محدود کر دیا، ایموشنل، بس ایموشنل، نہ ہمارے نوحوں میں پیغام، نہ ہماری مجلس میں کوئی خاص پیغام۔ اور متاسفانہ اس صفات پہ آتا ہوں، فرمایا ہم نے کہا قبلہ ہم کربلا جا نہیں سکتے، ہمیں بھی ایسے چلنا ہے جیسے زینب چل کے گئی تھی۔ آغا زکزاکی نے کہا اگر تو کربلا پیدل جا نہیں سکتا نا، تو حسین کا پیغام پیدل پھیلا، کہا کیا کریں؟ اس وقت افریقہ میں خون کی بڑی ویلیو تھی، کوئی کسی کو خون نہیں دیتا تھا۔ کہا گاؤں گاؤں جا، کریا کریا جا محرم کے دنوں میں، اور پیدل جا۔ کہا کئی کلومیٹر، 50-60 کلومیٹر گاؤں گاؤں جاتے تھے یہ شیعہ چند جوان، اور اس گاؤں میں جا کر کہتے تھے جسے بھی خون چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ گاؤں والے پوچھتے تھے خون مفت میں کہاں، فری میں ہم خون دیں گے؟ کہا کیوں دے رہے ہو؟ کہا اگر تمہیں جاننا ہے تو آ کر ہماری محفل میں شرکت کرو، ہم تجھے خون دے دیں گے۔ وہ پریشان ہوتے تھے، بھائی پورے گاؤں کے جوان کہہ رہے خون نکالو ہمارا اور ہم خون دینے کے لیے آئے۔ فرمایا گاؤں کے گاؤں آتے تھے دیکھنے کے لیے خون دے کیوں رہے ہیں، پھر یہ مجلس حسین میں آتے تھے، پھر یہ حسین کا پیغام سنتے۔ حسین تھا نبی کا نواسا تھا، جس نے اپنا خون دیا اور امت کو، انسانیت کو بچا لیا۔ ڈفرنٹ نگاہ سے انہوں نے مذہب کو بڑھایا، مکتب کو بڑھایا، اس طرح دین بڑھا اور اسلام بڑھا۔ شعور شیعہ وہ ہوتا ہے جو شاطر ہو، جو ہوشیار ہو، جس میں صفت رشد ہو۔ ہمارے پاکستان کے معاشرے، جب میں تہذیب کا نام لیتا ہوں تو کلچر، معاشرہ، اس معاشرے کی بیماریاں، تھوڑا سا سوشل اسٹڈی آپ پڑھیں گے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ معاشرہ ایک کثرتی اجتماعی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ مثلا کوفے کا معاشرہ، امام فرماتے ہیں ان کی ایک بیماری تھی، یہ جہاں کا رخ اور ہوا دیکھتے تھے اس طرف چلے جاتے تھے۔ ایک طرف حسین کی ہوا چل رہی تھی، سب نے خط لکھ دیے، ابن زیاد آیا ان کو مسجد میں بٹھا دیا اور اس نے پہلا جملہ کہا، یقین آپ کو نہیں آئے گا، ابن زیاد کوفے میں 12 لوگوں کے ساتھ آیا تھا۔ کتنے لوگوں کے ساتھ؟ ڈر تھا اس کو، لشکر نہیں ہلا سکتا تھا، 12 لوگوں کے ساتھ آیا تھا۔ پورا کوفے کو 12 لوگوں نے کنٹرول کیا۔ اگر یہ چاہتے اس کو وہیں پہ ممبر پہ اتار کے اسے وہیں پہ قتل کرتے، حسین کا پرچم بلند کرتے۔ خوف اللہ کا خوف نہیں تھا، بندوں کا خوف تھا۔ اس نے خوف کیسے ڈالا؟ سائیکولوجیکلی۔ ممبر پہ گیا، مسجد میں سکوت طاری تھا، اس نے لوگوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، ابن زیاد سمجھ گیا یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اس نے فوراً کہا میں ایسی تیار فصلوں کو دیکھ رہا ہوں جو کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسے سر دیکھ رہا ہوں بس وہ کاٹنے کے لیے۔ یہ سننا تھا، ان کا ایمان وہیں پہ گر گیا، سب نے مسلم کو چھوڑ دیا۔ یہ تھی معاشرتی بیماری۔ ہمارے پاکستان کا ایشو کیا ہے؟ یہاں پہ شیعہ ہیں لیکن ایرانی معاشرہ کامیاب ہے، لبنان کا معاشرہ کامیاب ہے، عراق کا معاشرہ کامیاب ہے۔ یہ سارے فساد، یہ ساری بدعتیں، یہ سارے مسائل ہمارے معاشرے میں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بیماری ہے، وہ بیماری ہے لیڈرشپ کی، کہ بندہ تھوڑا مشہور ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے بس میں تو لیڈر بن گیا۔ مولوی تھوڑا مشہور ہوتا ہے اسے شوق پڑتا ہے قیادت کا۔ سیاسی جماعتوں میں کوئی تھوڑا مشہور ہوتا ہے وہ اپنی سیاسی جماعت بنا لیتا ہے۔ کراچی کا حال آپ خود دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کمال نے سیاسی جماعت بنائی، ایم کیو ایم 2 دھڑوں میں بنی، ایک کسی نے بنائی۔ یعنی جب سیاسی لوگ مشہور ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی سیاست لیڈر بن جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا یہی حال ہوا، کتنی اس میں پیپلز پارٹیز بنی، بیٹے نے الگ پارٹی بنائی، بیٹی نے الگ پارٹی بنائی، اس کے بعد ممتاز بھٹو نے الگ پارٹی بنائی، یہ شوق ہے۔ اچھا مذہبی جماعتوں میں آئیے، فضل الرحمان کی پارٹی پہلے ایک تھی، 2 مولوی آپس میں جدا ہوئے، ایک پشاور والا، ایک فضل الرحمان، 2 پارٹیاں بنی۔ اسی طرح جماعت اسلامی، اب آئیے اپنے اندر، ہمارا حال بھی یہی ہے نا، ہمارا حال بھی یہی ہے۔ جب کوئی تھوڑا مشہور ہوتا ہے، ساجد نقوی صاحب کی اپنی پارٹی، راجہ ناصر صاحب کی اپنی پارٹی، برائی میں نہیں کر رہا، پارٹیاں گنوا رہا ہوں جو حقیقت میں ہیں، ان کی اپنی پارٹی ہے، حامد موسوی صاحب اپنی پارٹی ہے، تنظیموں میں آ جائیے، آئی او ہے، آئی ایس او ہے، جے ایس او ہے، جواد نقوی صاحب کی اپنی پارٹی ہے۔ جو بھی تھوڑا مشہور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی پارٹی بناتا ہے۔ میں آپ سے آج ایک عقلانی سوال کر رہا ہوں، وہ بچہ آپ نے دیکھا ہے جو پیدا ہوتا ہے ایک جسم اور 2 دھڑ ہوں، ایک جسم اور 2 سر ہوں، اسے نارمل کہتے ہیں یا ایب نارمل کہتے ہیں؟ جس معاشرے کے 4 سر ہوں، جس قوم کے 4 سر ہوں، مسئلہ یہ ہے یہ قوم کیا کرے؟ ہم بھی اس قوم کا حصہ ہے نا، یہ قوم کیا، کس کی سنے؟ باڈی تو ایک ہے نا۔ امام حسین کے جملے، فرمایا تو جسد واحد ہے، ایشیو کبھی خود کو الگ نہ سمجھنا، تو ایک جسم ہے۔
کربلا ایک جسم کا نام تھا، برچی اکبر کو لگتی تھی، تکلیف حسین کو ہوتی تھی۔
یہ کیا جملے کہ عباس تمہارے بازوؤں کو اٹھاتے وقت امام جملہ فرماتے ہیں الان قد انکسر ظہری، ارے بازو عباس کے کٹے، قبر حسین کی تو ٹوٹ رہی ہے،
برچی علی اکبر کے سینے سے نکلتی ہے۔
لیکن امام فرماتے ہیں میرے لال ادھو نہیں، مجھے جواب دے، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا،
حسین کا جسم پارا پارا ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ جسد واحد ہے۔
اگر حسین امت کو ایک جسم نہ سمجھتے تو مدینے سے کربلا نہ آتے۔
مولا اس صوفی کو بھی اپنے جسم کا حصہ سمجھ رہے تھے، یہ تکلیف ہو رہی تھی مان گئے صوفی کو بھی، یہ جہنم میں جائے گا۔
عجیب روایت ہم پڑھتے ہیں تو وجود لرز جاتا ہے۔ فرما شمر جب گودی قتلگاہ میں جاتا ہے، امام فرماتے شمر
پانچ منٹ دے میں خود مر جاؤں گا، میرا گلا نہ کاٹ، جتنی تو نے خطائیں کی میں تجھے معاف کرتا ہوں، میرا گلا نہ کاٹ
کیونکہ تو بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا، پانچ منٹ دے میں خود، میرا خون اتنا بہ چکا میں خود مر جاؤں گا۔ چوتھے امام فرماتے رب ہونا لا رب،
میرے بابا کے بدن پہ 1000 زخم تھے۔ پوچھنے والے نے کہا مولا بدن پہ اتنی جگہ نہیں، 1000 زخم آئے۔ امام نے کہا رب ہونا لا رب،
ہاں بدن پہ اتنی جگہ نہیں لیکن ایک زخم پہ دوسرا زخم تھا،
جہاں پہ تیر لگا وہاں پہ تلوار لگی، جہاں پہ تلوار لگی وہاں پہ پتھر لگا۔
لیکن یہ ظالم قصی تھا۔ تو جسد واحد ہے، ایرانی قوم کیوں کامیاب ہے؟ ایک جسم ہے اور ایک لیڈر ہے۔
لبنانی قوم نے اپنا جسم سمجھا، ایک جسم اور ایک لیڈر ہے، تو کتنے بھی لیڈر نیک بھی پیدا کر لے
لیکن یہ عقل کا فیصلہ، ایک جسم میں اگر دو سر ہوں گے
وہ ایب نارمل جسم ہے۔ اس وقت پاکستانی قوم ایب نارمل ہے،
کچھ نہیں کر سکتے آپ، آپ کے لوگ مسنگ پرسن ہو، جتنے بھی کیس ہوں، آپ کے شیعوں کو جیلوں میں ڈالا جائے، آپ کے علماء کو جیل میں ڈالا جائے،
قوم کچھ کرتی ہے
نہیں؟ کر سکتے آپ۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہاں پر واحد قیادت نہیں ہے، اور واحد قیادت تب بنتی ہے جب اپنی ذات کی محبت کو انسان نکالتا ہے۔
جب حب ذات پیدا ہوتی ہے تو لیڈرشپ کا شوق پیدا ہوتا ہے۔
علی کے پاس طاقت تھی، قدرت تھی، سب کچھ تھا، لیکن امام نے کبھی لیڈرشپ کی اتنی خواہش نہیں کی
کہ لوگ میرے در پہ آئیں گے، جب ضرورت کو سمجھیں گے تو میں لیڈر بنوں گا۔ لوگ آئے منت کی، امام پھر بھی نہیں بن رہے تھے کیونکہ اس معاشرے میں صلاحیت نہیں تھی
علی کو ایکسیپٹ کرنے کی۔ امام فرماتے ہیں میں جانتا ہوں لیڈر بنا بھی لیا تو میری باتوں پہ عمل نہیں کرو گے، کیونکہ تو انسان کامل نہیں بنا، کیونکہ تمہاری تہذیب و تربیت نہیں ہوئی۔
جب مربی اچھا ہو، تربیت ہو جائے، اب بھی کسی اچھے لیڈر کو مانتا ہے، اور یہی ہوا۔ فرمایا آخر میں علی کو مجبور کیا،
حسن و حسین ان کے پاؤں کے نیچے آ گئے۔ امام فرماتے تلوار کے زور پر مجھے خلافت کی کرسی پہ بٹھایا گیا،
میں نے کہا تم سے عدل علی برداشت نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں جب تک اس چیز کی اصلاح نہ ہو،
جب تک یہ نہ سمجھیں ایک جسم ہو اور چار پانچ دھڑ ہوں، کبھی بھی یہ جسم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔
کربلا کو سوچ سے دیکھیں، لشکر بہت چھوٹا تھا پر اس کا لیڈر حسین ابن علی تھا، تب یہ لشکر کامیاب ہوا۔ جب لیڈر بٹ جائیں، جب قوم بٹ جائے، جب نظریے بٹ جائیں، کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اس تہذیب کربلا کو امام خمینی نے نہضت میں بدلا، اور جب نہضت بنی تو انقلاب بنا۔
آج دشمن کو اس سے مسئلہ نہیں کہ ایران کی اکنامک پاور فل ہو رہی ہے، اس کو اس سوچ سے مسئلہ ہے۔
وہ کہتے ہیں ہمیں مولویوں کی حکومت بھی منظور ہے، اس حکومت کو بھی ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت اس طریقے سے کرو جس جو طریقہ ہمیں پسند آئے۔
ڈیموکریسی وہی ہے جو ہم کہیں، وہ نہیں جو تو کہے۔ تمہارا ایجوکیشن سسٹم، تمہارے گھر کا سسٹم، تمہارے گھروں کے بنانے کا سسٹم، تمہارے بچوں کے پہننے کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے جیسا شیطان کو پسند ہے۔ اور حسین نے اسی نظریے کو توڑا، تب کربلا بنی۔ امام زمانہ کا ظہور بھی تب ہوگا جب ہمارے گھروں میں یہ فکر بنے گی، اور انسان سوچے کہ مجھے اپنے بچے کو انسان کامل بنانا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور اپنے آپ حسین کو سلام کریں کہ پروردگار عالم ان ایام کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام حسین چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے مجالس ہوں گی، ہمارے بڑے بھائی ہیں علاوہ جان کاظمی صاحب کے بڑے بیٹے قبلہ مولانا محمد رضا جان کاظمی صاحب اتفاق سے پاکستان آئے ہوئے تھے، آج تک انہوں نے پاکستان میں پڑھا تو نہیں ہے، زیادہ تر کینیڈا اور آسٹریلیا میں پڑھتے تھے، اور ہمیں کیونکہ جانا تھا مجالس کے سلسلے میں، تو اس لیے ٹکٹ کا شیڈول ایسے ہوا کہ ہم مزید یہاں پڑھ نہیں سکتے تھے۔ تو انشاءاللہ دو دن وہ مجالس پڑھیں گے، اور بہت ہم سے تو کافی اچھا پڑھ لیتے ہیں، اور وہی جھلک ہے اللہ جان شیخ عالمی صاحب کی۔
انشاءاللہ کل بھی آئیے گا، دو دن مزید مجالس کے مستفید ہوئیے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دلوں کو کربلا لے جائیں اور کثرت سے امام حسین کو سلام کیا کریں. یہ سلام، کسی نے کہا مولا مجھے لگتا ہے میں منافق ہوں، چھٹے امام کو کہا. امام نے کہا کیوں؟ تو مولا جب آپ کی محفل میں آتا ہوں آپ جیسا ہوتا ہوں، جیسے آپ کی مجلس سے باہر جاتا ہوں مولا تو بدل جاتا ہوں، لوگوں جیسا ہو جاتا ہوں، ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہوں. مولا کہ یہ نفاق نہیں ہے؟ امام نے کہا ہاں نفاق تو ہے، یعنی ہمارے سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ. کہ مولا میں نہیں چاہتا میں منافق ہو کر مروں. مولا اگر کہیں میں آپ سے بہت دور چلا گیا اور آپ کی زیارت مجھے نصیب نہ ہو رہی ہو تو مولا میں کیا کروں، اور مجھے پتہ کیسے چلے کہ میں اب بھی آپ کے خیمے میں ہوں؟ کہ ایسا تو نہیں میں 40 سال میں 50 سال میں مجھے پتا بھی نہ ہو میں آپ کے خیمے سے بہت دور نکل گیا اور مرتے وقت مجھے پتا چلے میں تو حسین کے خیمے میں تھا ہی نہیں. مولا کوئی ایسی نشانی بتائیے جس سے مجھے احساس ہو میں آپ کے خیمے میں ہوں. امام فرماتے ایک نشانی ہے، اگر وہ اپنے وجود میں محسوس کرے تو سمجھنا تو اب بھی حسین کے خیمے میں آئے، اب بھی اپنے مولا کے خیمے. مولا وہ کون سی نشانی؟ فرمایا جب بھی یہ دیکھنا چاہو خلوص دل سے میرے حسین کو سلام کیا. مولا اتنا کافی کہ نہیں، اگر تو سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد تیرا دل ٹوٹ جائے، میرے حسین کے مصائب کو یاد کیا کرو، اکبر کو یاد کیا کرو، اصغر کو یاد کیا کرو. اگر تم نے یاد کیا اور تیرا دل ٹوٹ گیا اور تجھے رونا آ گیا تو سمجھنا تو اب تک حسین کے خیمے میں ہے. لیکن اگر تو نے سنا اکبر کو برچھی لگی، اگر تو نے سنا کہ حسین پہ مصائب آئے اور اے مومن تجھے رونا نہ آئے تو سمجھنا دل قسی ہو چکا ہے. کوشش کرنا اس کو رونے پر مجبور کر، یہ حسین کا رونا دلوں کو دھوتا ہے، یہ ظلمتوں کو مٹاتا ہے. جب دل نرم ہوتا ہے تب یہ دل آمادہ ہوتا ہے اس میں ولایت کا بیج ڈالا جائے، اس میں حسینیت کا بیج. زمین جب نرم ہوتی ہے تو بیج اگتا ہے، اسی طرح دل کو نرم کرنا ہے. اس لیے قرآن کی آیت ہے وَبْكُوا كَثِيرًا وَضْحَكُوا قَلِيلًا، زیادہ رویا کر کم ہسا کر، شیطان تجھے زیادہ ہساتا ہے رونے سے دور کرتا ہے. حسین کہتا ہے زیادہ رو، کبھی دعائے کمیل میں رو، کبھی مناجات امیر المومنین میں رو. فرمائے بہن زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، حسین کو نماز شب میں نہ بھلانا. کہ سید سجاد فرماتے زندان شام تک میں دیکھتا ہوں پی اماں اٹھتی ہیں وضو کرتی ہیں لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. سید زادی زینب عالمہ غیر معلمہ بیٹھ کے نماز پڑھے، یقیناً کوئی تکلیف ہے بیوی کو، شریعت میں اجازت نہیں ہے بیٹھ کے ایسے نماز پڑھنے کی. تو امام نے نماز ختم ہونے کے بعد پوچھا پھر اما کوئی تکلیف ہے؟ کہ سجاد زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہے. اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھے. میں کہوں گا اے جوان تو نے کھانا بھی کھایا تو نے پانی بھی پیا، زینب کیا کرتے رہے ہیں؟ اتنی اہم ہے نماز شام، اتنا اہم ہے خدا کا ذکر، ہم کھا پی کے سو جاتے ہیں. یہ وہ کردار ہے، یہ وہ تہذیب ہے جو بی بی زینب آپ کے وجود میں دیکھنا چاہتی ہے. دلوں کو کربلا دے جائے اور غریب حسین کو ایسے سلام کریں جیسے زینب نے سلام میرزا شیرازی بہت بڑے ایران کے مرجع،
فرمایا یہ حسین کی مجلس میں بیٹھے تھے، ذاکر نے اتنا جملہ کہا کہ علی کی بیٹی شرابی کی دربار
قریب ہے، میرے ہاتھوں میں رسیا بدلے گا وقت قریب
کبھی پورے سفر زینب بار بار عباس کے سر کو دیکھ کہتی تھی عباس تیری آنکھیں بند کیوں ہیں
ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو ذرا میری ٹوٹی ہوئی چادر کھولو
اور ملاقات شام کے بازار میں
زینب اونٹوں پہ سوار ہے گود میں سکینہ سوار ہے
آہستہ سے کہا اٹھی اماں مجھے پیاس لگی
زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا اب عباس رہا
کون لائے گا تیرے لیے سکینہ یا پتھر مارنے والے بہت ہے پانی دینے والا کوئی نہیں
چھت پہ ایک مومنہ تھی اس نے آواز کو سنا
دوڑتی ہوئی گئی گلاس میں پانی بھرا بی بی زینب کو دیا
اے قیدی بی بی تیری بچی پیاسی نہیں رہی
میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی
بی بی نے پانی سکینہ کو دیا بی سکینہ پانی پینا چاہتی ہے مومنہ کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے
میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا
زینب نے کہا سکینہ رک جا پانی بعد میں پینا
ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں اٹھا دے
راوی کہتا ہے ابھی تک سکینہ کا چہرہ نیچے تھا بی بی نے اپنا چہرہ اوپر کیا مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئی اور نیلے رخ ساروں پہ پڑ گئے
اپنی دعائیں بھول گئے کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو
اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنا
او تیری طرح قیدی نہ بنا سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا رو کر کہا خدا تجھے میری یتیمی کا
اب اس دعا نے پورے قافلے کو رولا دیا
سجاد بھی رونے لگے ام کلثوم بھی رونے لگی رباب بھی رونے لگی کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ مدینہ بھیجے جیسے مدینہ کا نام آیا تھا زینب کو نانا کا رونا یاد آیا زینب کو سورا یاد آ گئے مومنہ مدینے جا کر کیا کروگی قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین ہے مدینے میں میرا عباس ہے مدینے میں میری مرشد زادی ہے
بڑا پیار آیا زینب مومنہ لگتا ہے تو حسین سے بڑا پیار کرتی ہے
تو عباس سے بڑا پیار کرتی ہے
مومنہ ایک بات بتا تو نے حسین کا نام لیا تو نے عباس کا نام لیا لیکن بتا کیا مدینے والے بی بی سے ناراض ہو
تو نے اپنی بی بی کا نام لے لیا کہتی ہے قیدی بی بی میری مجال میں اپنی بی بی سے ناراض ہو رہا ہوں او قیدی بی بی میری مجبوری او یہ بازار کا ماحول ہے نامحرموں کا مجمع ہے میں اپنی بیوی کا نام کہہ لوں
اے مومنہ میں دعا کروں اگر تیری دعا قبول ہو جائے تو کیا کہو
کیا مطلب ہے بازار میں نظر آ جائے تو کیا کہو گے؟ ایک مرتبہ کہتی ہے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کر، اگر دعا نہیں کرنی تو نہ کر، لیکن میری بی بی کو بد دعا تو نہ دے۔ ایک مرتبہ ایسا جملہ کہا زینب کو چلا لایا، کہا اے قیدی بی بی میری بی بی تجھ جیسی قید میں، اتنا کہنا تھا زینب کو جلا لایا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، ارے میں ہی زینب ہوں، ام حبیبہ وہ دن گزر گئے، او میرا عباس مار گیا۔
شاکر عطا فرما، تیری ہر نعمت پہ عبادت کر کے شکر ادا کریں، عقل سالم عطا فرما، دنیا کی بدعتوں اور شبہات سے بچ سکیں، پروردگارا جتنے دشمنان اہل روایت ہیں ان کو نیست و نابود فرما، بالاخص آل یہود و آل سعود کو نیست و نابود فرما، جتنے مدافعان اہل روایت ہیں ان کی مدد فرما، جتنے ہمارے شیعہ عصیم ہیں بحق امام سجاد ان کو رہائی عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگارا اہل محمد و آل محمد قرضدار ان کے قرض ادا ہوں، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہم نے ایک جگہ پہ ایک نسخہ بتایا تھا، چند دنوں سے مومنین کہہ رہے تھے قبلہ اس کو مجلس میں بتائیے، لیکن ٹائم کی زیادہ ہو جاتا ہے، مٹیریل ایسا ہوتا ہے، تو وہ نسخہ ہمارے فیس بک پیج پر اپلوڈڈ ہے، وہاں سے کوئی بھی مومن جا کے اس کو اٹھا سکتا ہے، ساتویں امام کا نسخہ، امام موسیٰ کاظم کا، کیونکہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں آج کل کینسر کا مرض اتنا زیادہ ہے، چھوٹے بچے، جوان، بوڑھے اس مرض میں مبتلا ہے، یہ بھی اسی چیز کی کڑی ہے، کیونکہ ہم اہل بیت کی کہی ہوئی زندگی پہ عمل جب نہیں کرتے، دنیا کے زندگی پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے کھانے پینے میں وہ چیزوں پہ دقت نہیں کرتے، ظاہر جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ ساتویں امام کا نسخہ ہے کہ امام فرماتے ہیں اگر کوئی اس پہ عمل کرے، امام فرماتے ہیں جب تک زندہ ہے کبھی یہ بیمار نہیں ہوگا، اس کو صحت و سلامتی ملے گی، ہر مومن کے گھر میں ہونا چاہیے۔ سمپل سی تین چیزیں ہیں، میں نے اس میں ڈیٹیل بتائی ہے، بڑی آسانی سے آپ اس کو آمادہ کر کے گھر میں رکھ سکتے ہیں، ایک طرح کا یہ اینٹی بایوٹک ہے، آپ کے بدن کے امیونٹی پاور کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا نسخہ بھی ہم نے بتایا ہے وہاں پہ آیت اللہ فخر کا، کہ ہم نے خود بھی آزمایا ریسنٹلی، دو تین مہینے پہلے دو کینسر کے مرض میں مبتلا مریض تھے اور اس کی وجہ سے ان کو اللہ نے شفا دی ہے کہ محمد علیہ وسلم، یعنی جو معلق موت نہ ہو، معلق موت ہو یہ نسخہ دور کرتا ہے، حتمی موت ہو تو وہ تو انسان مر ہی جاتا ہے جو خدا نے لکھا ہو، لیکن معلق موت ہو تو اس وہ ایک صدقہ ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کو اپنانے سے انسان شفایاب ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو اہل بیت کے قریب کریے، ایسے زندگی گزاریے، ولینظر الانسان الی طعامہ، وہ کھانا کھائیے، وہ تہذیب، بچوں کو بچپن سے سکھائیے کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کون سی چیز پینی ہے کون سی چیز نہیں پینی، جب تک انسان ان چیزوں پہ عمل نہیں کرے گا، اور اگر عمل نہیں کرے گا وہ اپنے جسم کو بھی بیمار کرے گا، اپنی روح کو بیمار کرے گا۔ آپ کے سفرے ایسے نہیں ہونے چاہیے دوسروں کے سفرے ہیں، ہمارے کھانے پینے کی ترتیب انشاءاللہ الگ ہونی چاہیے، ہم نے ڈیٹیل میں وہ کلپ میں بتایا، انشاءاللہ مومنین اس کو فالو کرے تو آپ کے بچے بھی صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں گے، اور یہ ایک نیا قدم ہوگا اس فیلڈ میں اٹھانے کے لیے، کہ ہمارے استاد نے مخصوصاً طب اہل بیت پہ وہ کام کر رہے ہیں، کہ ہمارا ایک ہی جوان تھا وہ اسلام آباد میں اس پہ کام کر رہا تھا، اس کو ایف بی آر نے اٹھا لیا، یعنی یہ ایلوپیتھی جو علم ہے، یہ جو ڈاکٹروں کی دوائیاں ہیں، اس پر بھی یہودیت قابض ہے، اگر آپ اہل بیت کی ایک نئی چیز معاشرے متعارف کروائیں گے اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، اس کے خلاف لوگ آئیں گے۔ ایران میں آیت اللہ تبریزیان، ایران کی حکومت جو شیعہ حکومت ہے، اس میں ڈاکٹروں نے واویلا کیا کہ ہمیں منتھلی 500 ملین کا نقصان ہوا، مریض آ ہی نہیں رہے، جب سے ان کی دوائیاں کھا رہے ہیں ٹھیک ہی ٹھیک ہیں،
یعنی ڈاکٹر بننا بزنس ہے، دنیا تجارت اور پیسے کے پیچھے ہے، آپ کی شفا کے پیچھے نہیں ہے. تو اگر زندگی واقعاً اس تہذیب میں گزارے جو اہل بیت نے بتایا، جسم بھی بچے گا، روح بھی بچے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، آپ کے بچے بھی سالم رہیں گے، کبھی فضول خرچ میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے. پروردگارہ ہمارے جسم کو بھی شفا دے، ہمارے روح کو بھی شفا دے، اور ہمارے آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہم سب کو مولا کے امان و انصار میں شریک فرما دے. جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السميع.